يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير فبك نستعين يا فتاح، امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے اور بہترین طریقے سے اپنی کلاس کو اٹھنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے آپشن دیتا ہے کہ شیطان اگر رخنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت لیسن ہمارے پاس کل کا بھی تھا. کیا سیکھا کل کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، بہت ساری ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، اور اس میں سے ایک نعمت مال کی نعمت تھی جس کو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کل سیکھا. قرآن سے جب قرآن کی آیات سے ہم لوگتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، شیطان کے رکھو دور کر دیتا ہے اس رستے سے، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر رکھ دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی، اور یہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم آیات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، حدیث کے حوالے سے پھر موٹیویشن ملتی ہے. اور کل ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا نا کہ فرشتے جو خرچ کرتے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, اور جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ان کا رزق روک دے. جی حکمت ہے بالکل, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک بہت بڑی حکمت ہے. اور حکمت میں ہم نے ایک چیز کیا دیکھی تھی, حکمت کیا ہوتی ہے؟ تقویٰ, اللہ کا خوف. اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمیں اس کے راستے میں خرچ کرنے کی تھی. بہت ہی خوبصورت حدیث تھی جس کو ہم استاذہ جی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ موٹیویشن ملے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سسم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ضرور کر دے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا. ایک انصاف کرنے والا حاکم, دوسرا وہ نوجوان جس نے عبادت کی ہو جوانی میں, تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے, اور چوتھا وہ شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی, اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے, اللہ ہی کی خاطر جدا ہو. پانچویں وہ مرد نے یوں چھپا کر صدقہ, دانے ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. ساتویں وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو کیا اور اس کی آنکھیں بہ لی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بہت سی باتوں کے موقع دیتے ہیں لیکن ہم ان کی اہمیت کو محسوس نہیں کر سکتے. جس طرح ہم اسے ایک کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن انجانے طور پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے. ہم ایک دوسرے کی آئی ڈیز کو دیکھتے ہیں, آنے والے کو آنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اگر کوئی نہیں آتا تو ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے کس وجہ سے یہ نہیں آئے. یا اپنی کلاس کے ساتھ جب ہم انٹچ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھتے بڑھتے آپس میں دوستی ہونے لگ جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہیں ملاقات کروا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں اللہ کی راہ میں چلنے میں آسانی کر دیتی ہیں. تو اسی لیے جن لوگوں نے اللہ کی خاطر محبت کی, اللہ کی خاطر مل بیٹھے اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے ضرور کرے, ہم کا کرنے والا کرے, اللہ کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں. اور یہ دعا ضرور کیا کریں. میں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس کے بعد دیکھتی ہوں کہ یا اللہ میری زبان ذکر کرنے والی, میرے ذکر سے تر رہے, تیری یاد میرے دل میں رہے. اور آمین. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا حق اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. اب اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اٹینڈنس, اور انشاءاللہ تعالی میرے پاس ٹائم شارٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کی تفسیر بھی کافی لمبی ہے, تو کوئکلی اٹینڈنس لیتے ہیں. ریڈی ہو جائیں اپنی اٹینڈنس کے لیے. آسیہ سلطانہ, عائشہ طلح, الفیہ, محمود, جبین, امیرہ, حفظہ سلطانہ, ہنا اجاز, ہنا سمد, حسنا, تحسین, ارم چودھری, عفت اسما, سعیدہ, جویریہ, قرۃ العین, ختیجہ نصیر, کمل شاہد, کرن امان, لبنا خان, مہر سلطانہ, ملیحہ مبین, مدیہ خالد, نسرین اختر, نیہا طارق, نیشا فاطمہ, نیہم, نمرہ خالد, پشمینہ گل, ریحانہ پرویز, رابعہ سید, رانا حبیب, ریحانہ پروین, سمیہ وقاص, صوبیہ نائید, صفیہ ذوالفقار, شازیہ عامر, شہینہ اشرف, سومی خان, سارا مبشر, سلمان ناز, سعیدہ ارم, شازیہ ندیم, ثانیہ انیس, سلمہ بی بی, شازیہ سمرین, سیما انصاری, سارا طارق, سلمانہ, سعیدہ ارم, شازیہ ندیم, ثانیہ انیس, سلمہ بی بی, سیما انصاری, سارا طارق, شمیم حارث, ثنا سعید, سکینہ فرداق, شہناز سلطانہ, سبیہ عقیل, سومی خان, سلمانہ, سعیدہ زہرا بتول, عظمہ اقبال, عروج فہد, عروج فاطمہ, عظمہ طارق, وسیمہ ارشد, وجید النساء بیگم, زائدہ احسان. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوئی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے لیسن کو بھی بہترین طریقے سے کر سکیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے. بہت ہی خوبصورت آیات آپ لوگ لکھیں گے کہ ہم نے آج لیسن نمبر کون سا کرنا ہے, آیت نمبر 74 سے 281 تک. جی الحمدللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے, جی لیسن نمبر 35, اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو سورہ البقرہ کی آخری آیات ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جی اگر کسی کا نام مس ہو گیا تو آپ اپنی اٹینڈنس لگا سکتے ہیں. معذرت خواہ مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ کا نام میں مس کر گئی, تو اگر کسی کا اٹینڈنس رہ گئی ہو تو وہ بھی اپنی لگا دے. جزاک اللہ خیر واسط جزا. انشاءاللہ تعالی اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں, لیسن نمبر 35 274 سے 281 تک. جزاک اللہ خیر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي امري واحلل عقده من لساني. سبق نمبر 35 آیت نمبر 274 سے 281 سورۃ البقرہ. لیسن نمبر 35 آیت نمبر 274 ٹو 281. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مال, باللیلی رات کو, والنہاری اور دن کو, سرن چھپا کر, وعلانیتن اور ظاہر کر کے, فلہم بس ان کے لیے ہے, اجرہم ان کا اجر, عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس, ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم اور نہ وہ, یحزنون غمناک ہوں گے. الذین جو لوگ, یأکلون کھاتے ہیں, الربا سود, لا یقومون نہیں اٹھیں گے, الا مگر, کما جس طرح, یقوم الذی اٹھے گا وہ شخص, یتخبطہ الشیطان دیوانہ بنا دیا ہو اسے شیطان نے, من المسی چھو کر, ذالک یہ, بینا اس سبب سے کہ, انہم وہ, اس کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں, ذالک بینہم یہ اس سبب سے کہ وہ, قالو کہتے ہیں, ان نمل بیو بے شک سودا بیچنا, مثل الربا سود کے مانند ہے, واحل اللہ اور حلال کیا اللہ نے, البیع سودے کو, وحرم الربا اور حرام کیا سود کو, فمن جاءہ بس وہ شخص کے پہنچ گئی اس کے پاس, موعظتم نصیحت, من ربہ اس کے رب کی طرف سے, فانتہا پھر وہ باز آ گیا, فلہو تو اس کے لیے ہے, ما سلف جو پہلے ہو چکا, وامروہ اور معاملہ اس کا, اللہ کی طرف ہے, ومن عادا اور جو کوئی پھر لینے لگا, فاولائک تو ایسے ہی لوگ, اصحاب النار دوزخ کے ساتھی ہیں, ہم وہ, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں, یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ, الربا سود کو, وَيُرْبِ الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو, واللہ
اور اللہ تعالی
لا يحب
نہیں دوست رکھتا
کل کفار
تمام نہ شکروں
عظیم
گناہ گار کو
ان الذین آمنوا
بے شک جو لوگ ایمان لائے
وعملوا الصالحات
اور انہوں نے عمل کیے
اچھے
وَأَقَامُ
الصَّلَاةَ
اور پڑھتے رہے نماز
وَآتَوُ
الزَّكَاةَ
اور دیتے رہے زکات
لَهُمْ ان کے لیے
اجرُهُمْ
ان کے کاموں کا صلہ
عِنْدَ رَبِّهِمْ
ان کے رب کے پاس ہے
وَلَا خَوْفٌ
اور نہیں کوئی خوف ہوگا
علیہم
ان پر
ولا ہم
اور نہ وہ
یحزنون
غمگین ہوں گے
یا ایہا الذین آمنوا
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو
اتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو
وزرو
اور چھوڑ دو
ما بقیہ
جو کچھ باقی رہا
من الربا
سود سے
ان کنتم
اگر ہو تم
مومنین
ایمان والے
فعلم
بس اگر نہ
تفعلوا
تم کرو گے
فاذنوا
تو اعلان سن لو
بحرب من اللہ
جنگ کا اللہ سے
ورسولہ
اور اس کے رسول سے
وَإِن
اور اگر
تبتم
توبہ کر لو تم
فلکم
تو تمہارے لیے
رؤوس اموالکم
اصل رقم ہے تمہارے مالوں کی
لا تظلمون
نہ تم ظلم کرو
ولا تظلمون
اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے
وَإِن كَانَ
اور اگر ہو
ذو عُسْرَةٍ
تنگی والا
فَنَذِيرَةٌ
بس مہلت دو
إِلَى مَيْسَرَةٍ
کشادگی
تک
وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر بخش دو تم
خیر لکم
بہتر ہے تمہارے لیے
ان کنتم
اگر ہو تم
تعلمون
تم جانتے
واتقوا
اور ڈرو
یومن
اس دن سے
ترجعون
تم لوٹائے جاؤ گے
فیہی
اس میں
اللہ
کی طرف
ثم پھر
توفا
پورا بتلا دیا جائے گا
کل نفس
ہر شخص کو
ما کسبت
جو اس نے کمایا
وہم
اور وہ
لا نہیں
یظلمون
ظلم کیے جائیں گے
بس جی تلاوت سنتے ہیں یہاں پہ
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 35 آیت نمبر 276 سے 281 سورة البقرة لیسن نمبر 35 آیت نمبر 274 ٹو 281 تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 274 کی الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور رکوع کا بھی آغاز ہے پچھلی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے طریقے سکھائے گئے اس پہ مختلف انداز سے بات ہوئی بظاہر تو یہ آیت جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ پچھلے رکوع میں ہونی چاہیے تھی اور عقل ایسے کہتی ہے کہ جیسے اس رکوع کا آغاز آیت نمبر 275 جو آیت ربا ہے اس سے ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے ہم اس آیت کو پیچھے والی آیتوں اور اگلی آیت دونوں کے ناطے سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس کی حکمت ہمیں اگلی آیتوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کیوں رکھا یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرتے موعدہ یہ کہ بھول ہی جائیں اور صبح کو خیال آئے خرچ کرنے کا یا ضرورت مند صبح کے وقت سوال کرے تو یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ذرا دن بھر دیکھ لیں پھر اس کے بعد رات کو خرچ کریں گے بلکہ باللیل والنہار مراد اس سے یہ ہے کہ انتظار نہیں کرتے ڈیلے نہیں کرتے سرم و علانیہ چھپا کر اور ظاہر کر کے کبھی تنہائی میں کوئی سوال کرے تو یہ سوچ کے روک نہیں لیتے کہ اس وقت اگر دیا تو کوئی تصویر کھینچنے والا ہی نہیں ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی
تو تھوڑا انتظار کر لیں کہ دوسرے لوگ سامنے آ جائیں پھر دیں، بلکہ دے دیتے ہیں سرن، جیسے اپنا راز چھپایا جاتا ہے نا، اسرار سر، اسی سے ہے یہ لفظ. اور کبھی کبھی اعلانیہ بھی دیتے ہیں، اعلانیہ طور پہ دوسروں کے بیچ میں کوئی سوال کرتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو سب کی باہمی مشاورت کی وجہ سے طے پانا ہے، تو یہ سوچ کے وہاں ہٹ نہیں جاتے کہ نہیں ادھر دیا تو پھر تو ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، بلکہ دے دیتے ہیں. ایسے لوگ جو مال کو خرچ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دے گا. کیسے؟ ولا خوفن علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ دنیا کے غموں کا خوف، دنیا کی چیزوں کا خوف، مستقبل میں کیا ہونا ہے. اور نہ کوئی غم ہوگا پچھلی چیزوں کا غم. آپ اسے ایک آیت میں دیکھیں تو چار مختلف کیفیات بیان کی گئیں، اور کسی انسان کی یہ چاروں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت، یا رات کے وقت میں ہم ہوتے ہیں یا دن میں، یا اکیلے ہوتے ہیں یا دوسروں کے بیچ میں. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، پھر وہ انتظار نہیں کرتا، وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اچھا ابھی نہیں، بعد میں، سوچ لینا، اچھا ابھی نہیں، پھر آنا، پھر آنا، بلکہ وہ اس کام کو کر گزرتا ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان اسی درجے کا تھا کہ وہ اللہ کی بات کو سن کر مان لیتے ہیں. اب آپ اس آیت میں دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے اور ہر لمحے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے. عموماً مال دیتے ہوئے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس آیت کا اینڈ بڑا قابل توجہ ہے کہ یہ اپنا سب کچھ بھی دے کر پاتے کیا ہے؟ خوف اور غم سے آزاد زندگی، کوئی غم ان کی زندگی میں نہیں رہتا. اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہیں جو دینے والے تو نہیں بلکہ پاتے ہی پاتے ہیں. جس طرح یہ صبح و شام، رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح وہ رات دن صبح و شام لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے سرگرم عمل ہے. یہ سب کچھ دے کے اپنے آپ کو خالی ہاتھ کر لیتے ہیں، اور وہ ہر لمحے اپنی تجوریوں میں نوٹوں کی گڈیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں. عقل سے پوچھیں تو خوش کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو جس کے پاس مال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں لا کر بتا دیا کہ سب کچھ دے کر بھی بندہ ٹینشن فری لائف حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. یہاں لفظ کھانے کا محاورے کے طور پہ آیا، کیونکہ سود کا منافع صرف انسان کھاتا نہیں ہے، پہنتا بھی ہے، گھر بھی بناتا ہے، لین دین بھی کرتا ہے. لیکن کھانے کی بات یہاں کر کے یہ بتا دیا کہ کھانا ایک تو وہ چیز ہے جو ایک دفعہ آپ کے جسم میں چلا جائے تو واپس نہیں آپ لے سکتے، ایک وجہ یہ ہے، کیونکہ باقی چیزیں آپ کو دکھتی ہیں، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، کوئی اگر اس سے واپس لینا چاہیں آپ چھین سکتے ہیں، لیکن جو کھا گئے وہ کھا گئے. دوسری وجہ اس کی کیا ہے کہ جو انسان کھاتا ہے نا، وہ جسم کے ایک ایک عضو تک پہنچ جاتا ہے. جس نے لوگوں کا خون چوسا، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اس کے جسم کے ایک ایک انگ میں ڈال دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا پورا جسم دنیا میں بھی مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا دماغ، اس کی عقل سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاتی ہے، کوئی اس کے سامنے روئے چلائے اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کا جسم کا بال بال سود کے گناہ میں گناہگار ہو جاتا ہے، اور اسی کی سزا اس کو قیامت کے دن بھی ملے گی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس پورے جسم سے پوچھے گا کہ تو کس مال سے پلا بھڑا تھا. کیا ہوگا ان کا معاملہ؟ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما قوم الذی یتخبط خش شیطان من المس، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو. یہ نہیں کہا کہ وہ دیوانے ہو جائیں گے، مجنو ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ جس کو جن چمٹ چکا ہو. یہ لفظ بھی قابل غور ہے، اور اس آیت کو بلکہ اس کے اگلی 6 آیتوں کو بھی اسی طرح ہم ہلکی ہلکی وضاحت کے ساتھ کریں گے، اور دوبارہ پھر اس کو عمل کے نقطوں کے ساتھ دیکھیں گے. یہاں یہ بات کہہ کے کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے تھے، یعنی سود کا لین دین کرتے تھے، قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو باولے بن کے اٹھیں گے. کھڑے ہونے سے مراد یہاں محشر میں قبر سے اٹھنا ہے، کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو پاگل اور مجنو کی طرح اٹھے گا جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا. اس جملے سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات اور شیاطین کا اثر انسان پر ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے کہ جن چمٹتے ہیں یا وٹ ایور یا آسیب ہوتا ہے، یہ صرف ایک سائیکولوجیکل چیزیں ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اور اس چیز پر مشاہدات گواہ ہیں کہ لوگوں کو جن چمٹتے بھی ہیں، وہ ان کو باولا بھی بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح سورا، بے ہوشی، حزن، جنون، یہ سب چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ بعض جنات اور شیاطین انسان کو قابو کر لیتے ہیں. دوسری بات یہاں یہ قابل غور ہے کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنو ہو کر نہیں اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ یا پھر دیوانگی کی ایک خاص قسم کی بے ہوشگی جو شیطان کی لپٹ سے ہوتی ہے. یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ پاگل ہو جاتا ہے نا تو احساس سے آری ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو تکلیف اس کو احساس نہیں ہوتی. اس کے برعکس جس شخص کو شیطان چھو جائے یا اس کو جن چمٹ جائیں، اس کو دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو گویا کہ یہاں ان کی حالت کو بیان کیا گیا کہ دیوانگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑے ایسے بیوقوف ہوں گے اور ان کو ہوش نہیں ہوگی، بلکہ وہ خبتی ہوں گے. اور ایسا کیوں ہوگا؟ یہ ہے اللہ تعالی کا ایک عمل، اور وہ کیا ہے کہ جرم اور سزا میں مناسبت ہوتی ہے اعمال کی. انسان زندگی میں جو کام کرتا ہے نا، قیامت کے دن بالکل اسی کے ملتے جلتے حالات وہاں ہوں گے. جس قسم کا عمل دنیا میں ہوتا ہے نا، اسی طرح کی جزا یا سزا وہاں ہوگی. مثلا ایک شخص دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بہت شوق ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ جنت میں اس کی زیادہ انٹرٹینمنٹ کھانے سے کی جائے گی. اسی طرح کوئی شخص دنیا میں کوئی خاص گناہ کرتا ہے تو سزا اس کو اسی طرح کی دی جائے گی. یہاں یہی اصول ہے. جو سود خور ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں روپے پیسے کی حرص اور مال کو کمانے میں اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ نہ اس کو کسی غریب پر رحم آتا ہے، نہ اس کو کسی کی شرم رہتی ہے. اس پر ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ میں نے اور مال کمانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محشر میں بھی اس کو یہی سزا دی کہ جو تم نے پسند کیا تھا وہ تم اب وہاں بھگت لو. اس کو محسوس کریں ذرا. کسی انسان کو اگر دنیا میں آپ نے اس کیفیت میں دیکھا ہو کہ جس پہ جن چمٹے ہوں اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے، کبھی جھاگ نکلتی ہے، کبھی اس کی آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں، پتھرا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا یہاں بیان کی سود کے مال کے ساتھ معاملہ کرنے والے کی. کیوں بھائی اتنی بڑی سزا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ ذالکا کے نیچے لکھے یہ سزا، یعنی یہ حالت یا یہ سزا ان کی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بینہم، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ قالو کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. بس یہ ایک جملہ کہنے کی سزا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی تفصیلات نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں، صرف یہ جو حالت ہوئی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہتا کیا تھا کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی تو چیز ہے. اس ایک جملے سے ان کے نظریے کی خرابی دکھتی ہے، کہ اس کی سوچ کتنی خراب تھی، کہ یہ کہتا تھا کہ آخر تجارت میں بھی تو نفع ہی ہوتا ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر سود پہ کسی کو مال دے لے کر کوئی نفع حاصل کرے. یا میں ایک ہلکی سی بات کہہ دوں کہ ہم سود کیا ہوتا ہے اس کی قسمت پہ بعد میں بات کریں گے، اس لیے آپ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. میں چاہتی ہوں کہ جو ترتیب اللہ کی ہے وہی پہلے رکھی جائے. ہم پہلے ان 6 آیتوں کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی باقی آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ سیر حاصل بات کریں گے. خاص طور پہ ہماری جو آج کی یا اس موضوع پہ بات ہوگی وہ موجودہ دور میں اس کی قباحتیں اور اس کا حل ہوگا کہ ہم کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ آیت پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ سود اور تجارت دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط کہتا تھا اور سود اور تجارت میں فرق، بلکہ اللہ تعالیٰ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا ہے اللہ نے بے کو. بے کہتے ہیں ٹریڈنگ کو، لین دین کرنا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے حرام کیا ربا کو، سود کو. یہ ہے 100 باتوں کی ایک بات. لوگ کتنا ہی سر پھوڑے نا سود کی باریکیوں پہ، بات کریں اس کو جائز کہیں اس کو ناجائز کہیں، اس کو آپ ماضی سے اور آج کے دور سے اس کو الگ کریں، ان ساری باتوں کو آپ ایک پلڑے میں ڈال دیں اور دوسرے پلڑے میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ کا کافی ہے سود کے حکم کو سمجھنے کا. صرف سمجھ اس کو آئے گی جو سمجھنا چاہے گا، جو دل سے ٹوٹ چکا ہے، جو اللہ کے آگے جھک چکا ہے. ایک جملہ کافی ہے کسی چیز کے حلال ہونے کا اور کسی چیز کے حرام ہونے کا، اور وہ کیا کہ اللہ اس کو حلال کہہ دے اور اللہ اس کو حرام کہہ دے. اس کی حکمتیں ہوں گی، لیکن میرے رب نے اس کو حلال کہہ دیا اور میرے رب نے اس کو حرام کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ تم جو اپنی عقل استعمال کرتے تھے کہ تجارت اور ربا ایک ہی جیسی چیز ہے اور اس میں بھی نفع، حالانکہ وہ دونوں ایک جیسی نہیں ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ جس کو حلال کہہ رہے نا وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہو سکتا. یعنی حلال کہے اور وہ تمہیں اچھا نہ لگے لیکن وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ حرام کہے وہ حرام ہے. تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ بے ٹریڈنگ تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کہہ دینا چاہیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بات ختم، پیغام پہنچ گیا. جس کا دل کھلا ہوتا ہے نا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، وہ کہے گا بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ. آج کا دن وہی تھا کہ جس دن مجھے یہ مسئلہ سمجھ آنا تھا کہ بھئی کیا کہنے کی ضرورت ہے جب اللہ نے لفظ حلال بول دیا اور ادھر حرام بول دیا تو پیچھے کہہ رہا. کیونکہ اکثر چیزوں میں لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا لفظ کہاں لکھا ہے. شراب کی حرمت میں لوگ تاویل کرتے ہیں، آپ اس کے موضوع میں سن سکتے ہیں جا کے. زنا پہ لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کئی چیزوں میں بات کرتے ہیں، جی حرام کا لفظ دکھائیں، نہیں حدیث نہیں قرآن کا لفظ دکھائیں. تو یہاں تو الحمدللہ حرم اور ربا ایک پورا جملہ عربی کا، اس نے حرام کیا. یہ اب حرم یحرم تحریم، باپ کو اگر پیچھے جا کے اس نے حرام کر دیا ربا کو، یعنی اللہ نے سود کو حرام کر دیا. کوئی سوال کرنا چاہتے اس کے بارے میں کیوں حرام کیا؟ اس کی مرضی. اس کو کیوں حلال کیا؟ اس کی مرضی. وہ مالک الملک ہے، وہ مقتدر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. آپ کہتے نہیں ہمیں حکمت سمجھ آنی چاہیے. نہیں بھائی، آپ کو نہیں آ سکتی. کیوں؟ آپ کی سمجھ ابھی چھوٹی ہے. اس بات کو سمجھ لینا نا تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا بچہ بنائیں کچھ سال کا، اور اس کے سامنے باپ کھڑا ہے. بچہ باپ سے کہتے مجھے اس کی وجہ سمجھائیں، کیوں صبح 7 بجے اٹھ کے اسکول جاؤں، باہر بارش ہو رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، میں کیوں جاؤں؟ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آتی. یہ کڑوی دوائی میں کیوں پیوں؟ میں کیوں آئس کریم نہ کھاؤں؟ تو آگے سے باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ کو یہ باتیں آج سمجھ نہیں آتی. یہ جو آج آپ کو کتابیں پڑھوائی جاتی ہیں یہ کل آپ کا مستقبل بن رہا ہے. ہر بات بچوں کو سمجھ نہیں آتی نا, تو بس یہاں اپنے آپ کو جھکا لیں یہ سوچ کے کہ یہ مسئلہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بس میرے رب نے کہہ دیا اور سمینا واتانا, میں نے سن کے مان لیا. ہر بات کی حکمت سمجھ نہیں آتی, لیکن اس کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ تعالی جہاں قادر ہے اور ہر فیصلہ کر سکتا ہے نا, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ جو چاہے کرے جو نہ چاہے کرے, اس کے ساتھ اللہ تعالی الحکیم بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں, اور الحلیم بھی ہیں, حلم والے بھی ہیں, اور اللہ تعالی جو ہے ان نافع بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے نفع دینے والے. اور اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز کو آپ دیکھیں نا, تو اس میں کتنی ایسی صفات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نقصان سے بچانے والے بھی ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس جملے پہ میں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے نام بول دوں کہ جس سے یہ یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے ایک کو حلال کا ایک کو حرام, تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے, یہ غصے کا فیصلہ بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے لوگوں کو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اسماء الحسنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو سمجھ لے کہ ابھی اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح تعارف ہی نہیں ہوا. جب آپ کو کسی کی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے نا, یہ میرا باس ہے, یہ میرا شوہر ہے, ہاں یہ پرائم منسٹر ہے, یہ ہمارے ادارے کے پریزیڈنٹ ہے, تو پھر اس کے بعد عقل جھکتی ہے نا. اور جو کسی کو باس ہی نہ مانے, شوہر ہی نہ مانے, پریزیڈنٹ نہ مانے, کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ آئیں گی؟ نہیں آتی. یہی حال ہے آج انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بعض باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں پتا, اور بعض باتیں اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ہستی کا بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا. اور جس بات کو سکھانے کے لیے دن میں 17 بار آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف اور بندے کا مقام بتایا جاتا ہے, وہ چونکہ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. ورنہ جس کو پتا چل جائے گا نا کہ میری ذات کون سی ہے, میرا رب میرا دشمن نہیں ہے, وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, وہ الودود ہے, اللہ کی ذات المقدم ہے اور المؤخر. المقدم کہتے ہیں وہ ذات جو وقت سے پہلے آپ کو خطروں سے آگاہ کر دے, اور المؤخر وہ ذات ہے کہ جو تکلیفوں کو, خراب چیزوں کو آپ سے دور کر دے, تاخیر کروا دے. وہ ذات کہہ رہی ہے کہ حل اللہ البیع وحرم الربا. اب آپ اس کی جتنی مرضی باتیں کر لیں, آپ کی مرضی ہے. یہ تو جملہ تھا کہ انما البیع مثل الربا, یہ ایک جھوٹ ہے جو ہر وہ شخص بولتا ہے جو سود کو حلال قرار دینا چاہتا ہے. ہم ٹیلی کریں گے کہ تجارت اور سودی لین دین ایک کیوں نہیں ہے یا الگ کیسے ہے, اس کے اندر کیا فرق ہے اور کیسے نہیں. پہلی بات یہ کہ تجارت میں پیسہ اور محنت لگتی ہے, جبکہ سود میں صرف پیسہ تو لگتا ہے, محنت نہیں ہوتی, ایسی ہے نا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ تجارت میں رسک ہوتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے مال, سارا بھی ڈوب سکتا ہے اور ڈبل بھی ہو سکتا ہے, جبکہ سود میں رسک بالکل نہیں ہوتا, ایک مقرر شرح. پھر ایک اور فرق دیکھیے کہ وقت کے ساتھ پیسے کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. آج آپ $10,000 کہیں لگا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے سال وہ 10,000 یونیورسلی 12,000 کے ہو گئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 کے ہوں. ڈالر اوپر جائے گا تو بڑھ جائیں گے, کم ہوں گے تو نیچے جائے گا. لیکن جس نے اس 10,000 پہ فکسڈ 5% 10% کا انٹرسٹ رکھ کے پروفٹ لینا شروع کیا, یا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی یا دوسرے کے اوپر زیادتی ہوگی. تو کسی چیز کو فکس کر دینا, یہ چیز جو ہوتی ہے سود میں ہوتی ہے, جبکہ تجارت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تجارت میں معاملہ جو ہوتا ہے نا, ایک دفعہ ہو جاتا ہے. آج آپ نے ایک سودا کیا نا, ڈن, اب یا تو اس سے فائدہ ہو گیا یا نقصان. جبکہ سود میں مسلسل اضافہ ہر مہینے یا ہر سال ہوتا ہے, یعنی یہ ڈیل ختم نہیں ہوتی اگلے 20-25 سال تک. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تجارت میں ذہانت لگتی ہے, محنت لگتی ہے, ایفرٹ ہوتی ہے, ہر چیز حرکت میں ہوتی ہے, جبکہ سود میں گھر بیٹھے آرام سے نفع ملتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو لوگ سود کے اوپر پیسہ لگا کے گھروں میں بیٹھتے ہیں وہ گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. گھر کا سکون کیا ہوتا ہے کہ مرد صبح اٹھ کے گھر سے جائے, کچھ بھی کام کرے, کمائے نہ کمائے, اس کا صبح گھر سے نکلنا گھر میں خوشگوار تاثر لاتا ہے. بیوی خوشی خوشی اس کا سامان تیار کرتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, اور بیوی کو وقت مل جاتا ہے گھر کو صحیح کرنے کے لیے, دوبارہ شوق سے اس کے لیے کھانا پکا کے تیار ہوتی ہے, انتظار کرتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنا پیسہ صرف اس طرح کے کاموں میں لگا کے گھر بیٹھتے ہیں, سارا دن بیوی بچوں کے سر پر ایک بوجھ بنے ہوتے ہیں. لڑائیاں ان گھروں میں زیادہ ہوں گی جہاں مرد گھروں میں رہتے ہیں. کشش ختم ہو جاتی ہے, ہر وقت کی تنقید, گھریلو زندگی برباد, بیوی پہ شک, بچوں کے ساتھ روک ٹوک. آپ اس کو کرتے جائیے, ساری باتوں میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے اور دوسرا کام ہے وہ ایک تحریبی کام ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ ایک جیسا ہے لیکن وہ ایک جیسا نہیں. سود میں نقصان کا ڈر ہی نہیں ہوتا, اصل منی سیو ہوتی ہے, جبکہ تجارت میں کمی بیشی ہوتی ہے. خیر یہ بات تھوڑی سی سمجھ آ گئی. آگے کیا ہے؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, پس وہ جس کے پاس آئی اس کے رب کی طرف سے ایک نصیحت. یہاں موعظۃ من ربی سے کون سی نصیحت موجود ہے؟ یہی جو پیچھے گزر گئی اس خاص حکم کے بارے میں. اب کیا کرے؟ فانتہا, پس وہ رک گیا, یعنی اس لین دین سے رک گیا. اب اس کا معاملہ کیا؟ فلہو ما سلف, بس اس کے لیے ہے جو ہو چکا. یہ بھی نہیں کہا کہ پچھلا معاف ہے, کہا بس تم انسانوں اب اس کے معاملے میں مت بولو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنا قبیح فعل ہے کہ اللہ نے چھوڑنے والے کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں ضرور معاف کر دوں گا, کہا فلہو ما سلف, جو کر دیا وامرہو اللہ, اس کا معاملہ اللہ پہ. ترغیب بھی ہے اور تخویف بھی ہے, امید بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, یعنی اللہ اب اس کا اگلا عمل دیکھے گا آگے کیا کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ان سے پوچھے. یعنی یہ وہ واحد فعل ہے کہ جس پہ چھوڑنے والے کو بھی 100% یہ نہیں کہہ دیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا, لہم مغفرت واجر کبیر, نہیں, کوئی مغفرت کا لفظ نہیں ہے, کچھ نہیں کہا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے گا, بس کا فلاح ما سلف, اس کا معاملہ یہی ختم جو ماضی تھا, تم انسان نہ بولو, وامرہ اللہ, اس کو اللہ کے ذمہ ڈال دو, اللہ کے حوالے کر دو, وہ جو چاہے کر لے, چاہے اس کے کھائے پیے لیے دیے کو معاف کر دے, چاہے کچھ پوچھ لے, یا جو اس کا دل چاہے وہ, تم اس بندے کے بارے میں مت بولو. لیکن ومن عادا, لیکن جس نے دہرایا, عادی ہوا, اعادہ کیا, یعنی اس بات کو سن کر پھر اسی حرکت کا اعادہ کیا, مراد کہہ کہ اس لین دین سے نہ باز آیا, فاولائک اصحاب النار, تو یہ آگ کے ساتھی ہیں, یہ ان کا نصیب ایک ہی ہے, آگ. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں, ایک الگ ٹاپک میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں جس کا حوالہ دوں گی, کہ جہنم کی آگ کے لیے اللہ تعالی نے صرف کفار اور مشرکوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مسلمان کو اس مقام کے سوا, میرے علم میں نہیں ہے, کہیں ہو تو کوئی بتا سکتا ہے, کچھ گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے اور اپنے عمل کی سزا بھگت کر واپس جنت میں بھیج دیے جائیں گے. یہ ایک جنرل اصول ہے, یہ یاد رکھیں. اور اللہ کے نبی کی وہ معروف روایت ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے. یہ بات سب نے سنی ہوگی نا, لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خوم فیخا خالدون, یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں ایک ایمان والے یا مسلمان کہلانے والے کو بھی جہنم کے خلد کی وعید سنائی گئی. اللہم لا تجلنا منہم, کس بات کا گناہ, اتنی سزا کیوں؟ اس لیے کہ سن کے نہیں مانا, بات پہنچ گئی پھر بھی تاویلات کرتا رہا, نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, آج ایسا نہیں, کل کی باتیں اور تھیں, آج کی بات اور, یہ تھی وہ تھی. اور دنیا میں کسی پہ آپ کو غصہ آ جائے نا, جو آپ کی بات سن کے نہ مانے, تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی, پیچھے ہو جاؤں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری بات سن کر نہیں مانتے, لہذا اب تم پڑے رہو اسی میں, تمہارا ٹھکانہ یہ ہے, تم کلمہ کفر کہہ چکے ہو. ان کا کفر کیا تھا؟ سود مثل الربا، یعنی سود جو ہے وہ بے کے برابر ہے. اللہ کے ایک حکم کا انکار کرنے والا بعض اوقات پورا منکر ہو جاتا ہے. یہ جنرل سا اصول یاد رکھیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک حکم کا منکر سارے حکموں کا منکر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو جت لکھ لیجئے. محق کا لفظ ہے اس کے اندر چھپا ہوا، مٹا دینا، وائپ آؤٹ کرتا ہے، اس کی مت مارتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سود کو جڑوں سے اکھاڑ دینا چاہتا ہے. اور وہ یوربس صدقات، اور صدقوں کو پروان چڑھاتا ہے. یوربی کا لفظ ربا سے ہے، یہ لفظ دونوں میں ایک ہی ہے، ربا اور یوربی میں. ادھر مراد ہے پروان چڑھانا، بڑھاتا ہے اپنے اس کو، اچھا کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ اس جملے کو دو طرح سے آپ سمجھیں گے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ قانون بنے، وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے سود کا نظام ختم ہو جائے اور صدقات کا رواج عام ہو جائے. ایک مطلب یہ ہے جو بھی کچھ سمپل سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس مال میں سود کا مال جمع ہو جائے گا وہ بالآخر اللہ کے حکم سے مٹ جائے گا. یمحق اللہ الربا، جو مال سود والا ہوگا وہ کبھی پھلے پھولے گا نہیں. اور اس کے بارے میں عام کہاوت ہے کہ سود خور پر 40 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ اس کے مال پر محاق آ جاتا ہے. محق یہ جو لفظ ہے نا، اس کو اردو میں گھاٹا کہتے ہیں، گھاٹا، لاس. محاق، 40 سال کے بعد وہ انڈسٹری ضرور ڈوبے گی، وہ چیز ضرور بینک کرپٹ ہوگی. یہ ایک حد بتائی گئی ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، پائیداری نہیں ہوتی. اور یوربس صدقات سے مراد کیا ہے؟ کہ جو صدقے میں مال دیا جاتا ہے یا نیکیوں پایا جاتا ہے وہ بظاہر ہاتھ سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اس میں ایک مفسر ہے شیخ محمود، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، ان کی کتاب ہے انگلش کی مین اینڈ منی. اس میں لکھتے ہیں کہ تین چیزیں سود کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں. جتنا سود بڑھے گا اسی قدر نمبر ایک بے روزگاری، لے آف ہوں گے لوگ، جاب لیس پیپل زیادہ ہوں گے. دوسرا افراط زر، انفلیشن. افراط زر سمجھتے ہیں؟ افراط کہتے زیادتی کو اور زر کہتے دولت کو، یعنی مال کچھ لوگوں میں تو بڑھتا جائے گا اور کچھ لوگوں میں کچھ نہیں ہوگا. سود کا بچہ، آپ کہہ لیں کہ سود کا بیبی کیا ہے؟ کہ امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ ہم بعد میں. تیسری چیز اس کے نتیجے میں شرح سود، یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا، وہ بڑھتا جاتا ہے. جتنا سود کی شرح بڑھے گی اتنی بے روزگاری بڑھے گی، اتنا افراط زر بڑھے گا. اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ایک سرکل آ جاتا ہے، اس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، بینکوں کی صورت میں دیوالیہ پن ہو جاتا ہے. اور آپ بڑے بڑے نام دیکھیے، اس وقت گلوب میں نہیں ہیں وہ لوگ، کل وہ نام پورے گلوب کے اوپر چھائے ہوئے تھے، سپر پاورز تھی، آج وہ نہیں دکھتے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے اندر یہی سسٹم ہے. اور آج جو نام ہے نا، یہ چند سالوں کے بعد نہیں رہیں گے، یاد رکھیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں یہ نظام آئیں گے وہ لوگ اپنی موت مر جاتے ہیں. اور آج پوری انسانیت بلک رہی ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں اکانومی کا اتار چڑھاؤ آیا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہی سسٹم ہے. آج چند نام، چند بڑی بڑی پارٹیز نام کی دکھتی ہیں اور غریب چھوٹا تاجر پنپ نہیں پا رہا نا، اس کی وجہ یہی سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کی بات ہے کہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، اللہ پالے گا چھوٹے سے صدقے کو، اللہ پالتا ہے اس کو، بڑھا دیتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نصیب، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یہ دو ٹائٹل کس کو دیے گئے؟ سود خور کو، سود کے لین دین کو. کفار کیوں ہے وہ؟ کیونکہ نہ شکر ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کافر اور یہ ہے کفار، زیادہ بڑی بات ہے. کیونکہ وہ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو پہلے ہی مال دیا ہوا تھا، وہ دوسروں کا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. اور عصیم گناہگار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کے حق پر بھی ڈاکہ مار کر اپنی دولت کو جو بڑھاتا ہے نا، پھر اس کو گناہوں کے کاموں میں ہی استعمال کرواتا ہے. بظاہر لوگ کچھ سسٹمز کو دیکھتے ہیں دنیا میں ادھر ادھر پلتے پھولتے، وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں ملک کتنا اچھا چل رہا ہے، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سود سے مال نہیں بڑھتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے جسم پہ ورم ہو جائے، سوجن ہو جائے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا، جسم پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، ورم ہوتا ہے. اب ورم کی جو زیادتی ہے نا، اس سے بدن بظاہر تو بہت موٹا لگتا ہے، لیکن ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ زیادتی پسندیدہ نہیں، یہ زیادتی موت کا پیغام ہے. اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن وہ مال کے فوائد اور اس کے ثمرات اس سے بالکل فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ کی یہ بات بالکل سچ ہے، کبھی بھی یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہے، خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تونے دیا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے چلاؤں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سود ہی کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ سٹا بازی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک بندہ آج کروڑ پتی ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اگلے ہی دن کوئی ایسا سٹا لگا کہ وہ نیچے پڑ گیا. سنے میں نا اپنے جو شیئرز گرتے اور بڑھتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں کہ جب لوگ صرف ایزمپشن کی بنیاد پہ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک معاملے ہوتے ہیں. عام طور پہ بھی لوگ غریب ہو سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ آج بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال تھوڑے کم اچھے رہے ہیں، اگلے 10 سال میں وہ بالکل غریب ہو جائے، یہ پاسبل ہے. جہاں یہ تدریج ہوگی نا، تو سمجھ لیں کہ یہ فطری تدریج ہے. کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے کاروبار کے بگڑنے کی، لیکن جہاں یہ انٹرسٹ میٹر ہوں گے نا، تو اس میں رات دن کی بات ہے. جس کا تکا لگ گیا وہ آج رات کروڑ پتی ہو گیا، اور جس کو ایک دم منی مل گئی وہ اس کا صحیح استعمال کہاں کرے گا، اور جس کے پاس اتنی تھی جب وہ ایک دم نیچے گرتا ہے تو بینک کرپٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جا کے، آج کسی کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے گھر کے اوپر، اور آپ ایک ہفتے کے بعد دکھے تو وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ سیل پہ آ جاتا ہے، فور کلوجر آ جاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی اونچ نیچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات سمجھانے اور بتانے کے بعد دوبارہ رغبت دلاتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں ادا کی، وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. دیکھیے کتنا پیارا ہے ہمارا رب، کس طریقے سے لوگوں کو رغبت دلاتا ہے. سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں سود کا رواج عام تھا، لوگ اندر گڑے ہوئے تھے، یعنی اتنا زیادہ یہ سود تھا کہ جس کو کہنا چاہیے کہ بنیاد آ چکے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جب سود کی حرمت کی بات کی، تو جو مسلمان تھے انہوں نے تو الحمدللہ سود کے معاملات کو ترک کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات جو تھے نا، وہ سود کی بقایا رقموں کے دوسروں پر تھے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً اللہ نہ کرے کہ اگر میں کسی سے سود کا لین دین کرتی تھی اور آج میں نے توبہ کی، لیکن اب میں نے بھی تو کسی کا دینا ہے نا، انہوں نے تو نہیں ابھی توبہ کی نا، یہ مسئلہ پیش ہو گیا، سود حرام ہوا. سچے مومنوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ختم، لیکن کچھ نے کچھ کا دینا تھا، تو جن کا دینا تھا اب وہ کھڑے ہو گئے. اس موقع پہ ایک واقعہ پیش آیا، بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، ثا قاف یافا، اور بنو مخزوم، یہ آپس میں سود کے معاملات پہ لے کرتے تھے. اور اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تجارتی سود چلتا تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہ شبہ دیتے کہ اس دور میں تو صرف وہی سود تھا جو غریبوں کو قرضے کے طور پہ دیا جاتا تھا، تو ان کا سودی معاملہ تھا. بنو سقیف کے کچھ لوگوں کا سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا. اب ہوا کیا کہ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہیں سمجھا کہ بھئی اب تو سمجھ آ گئی ہے اب ہم نہیں دیں گے. اب بنو سقیف کے جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کی ہوئی تھی، لہذا بنو مخزوم کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ کرنا پسند نہ کیا. جھگڑا ہوا، مقدمہ مکہ مکرمہ تک پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی. یہ وہ دور تھا جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ امیر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عتاب بن اسید کو بنایا ہوا تھا. انہوں نے یہ جھگڑا جب دیکھا کہ طول پکڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں اس معاملے کو کیسے ٹیکل کروں، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اب تم مسلمان ہو چکے ہو، داخل ہو چکے ہو، تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی حکم دے دیا کہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر توبہ مسلمانوں نے کی ہے تو جن لوگوں نے نہیں کی وہ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی ہمارا کیا قصور ہے. تو اس کے لیے ہم پیچھے ہسٹری میں دیکھیں گے کہ سود کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں چلتی آ رہی تھیں. تدریج کے ساتھ یہ قانون بنا. میں چاہوں گی کہ آیتوں کے بعد اس پوری تدریج کو آپ کے سامنے رکھوں، یا صرف حوالوں میں نوٹ کر لیں کہ کئی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کیا، لیکن جو آخری مہر لگی تھی نا وہ خطبہ الوداع کے موقع پہ لگی تھی، حجۃ الوداع کا موقع تھا. یہ وہ وقت تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری دور تھا. اب اس وقت کچھ لوگ جو مسلمان تھے ان کا پیسہ مکہ والوں نے دینا تھا جو بھی مشرک تھے. سمجھ رہے نا، آپ نے توبہ کی ہے اور ایک مسئلہ یہ کہ آپ نے بھی لوگوں کو دینا ہے. وہ توبہ شاید آسان ہوتی ہے لیکن آپ اس وقت توبہ کریں جب لوگوں نے آپ کو لاکھوں دینا تھا تو چیخیں نکل جائیں گی نا. آپ کہیں گے نا ذرا یہ لے لوں پیسے پھر توبہ کروں گا. حجۃ الوداع کے موقع پہ حالات یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو دینا تھا اور اس وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا تھا اور کہا کہ لوگوں زمانہ جاہلیت کے سارے سودی معاملات جو ہیں اس کو میں آج ترک کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے خاندان عبد المطلب اور ابو طالب جو ہیں عبداللہ بن عباس کا سود معاف کرتا ہوں، جو میں تم سے اب نہیں لیتا. یعنی اس وقت مسلمان لینے والے تھے لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کے بعد یعنی سود کا معاملہ ختم، اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی اور نہ تم زیادتی کر کے کسی پر ظلم کرو گے اور نہ کوئی راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا. اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جس میں بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے بطور سود کے عائد ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ اگر آج تمہاری توبہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو جس وقت یہ حکم شروع ہوا تھا تو مسلمانوں نے اپنا نقصان کر کے کیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ایسے موقع میں صرف اصل رقم دی جائے گی، جو پچھلی چیزیں ان کو بتایا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب ہم خود اپنے دین کو نہیں سمجھتے اور نان مسلم سے اس بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پہلے تو ان کے سامنے اقرار جرم کرنا ہوگا نا کہ ہمیں پہلے اپنے اسلام کا بھی پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ کے یہ بتا دیا، ایک جنرل سا اصول سمجھا دیا کہ توبہ کا عملی طریقہ کیا ہے. یعنی پچھلی آیت کو ہم نے زیادہ کھول کے نہیں دیکھا لیکن اس میں خلاصہ کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کو مانے. اور وہاں آپ دیکھیے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت کو پہلی آیت جو سود کے بارے میں تھی کہ خپتی بن کے وہ شخص اٹھے گا اس سے ٹیلی کر کے دیکھے، اور اس سے اوپر بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بات تھی نا. کیا پتہ چلا کہ سود سے جو چیز بندے کی سب سے پہلے چاہتی ہے نا وہ اس کا امن چین سکون چلا جاتا ہے. اس کو لینا ہے ایمان، پھر عمل صالح، پھر نمازیں، پھر زکات کی ادائیگی. سود لے دینے کی بجائے زکات دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوف سے خالی کر دے گا. پھر بات پہ بات کر دی کہ آپ جو پچھلی پیمنٹس ہیں ان کو ٹیکل کر لو. اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر جب آ جائے گا تو انسان دوسری چیزوں کی طرف نہیں دیکھے گا. اور یہاں پھر وہی بات کہوں گی کہ اسلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ لوگوں کو صرف قانون نہیں دیے, لا نہیں سکھایا, بلکہ دل سوزی بھی کی. اتک اللہ کا جو لفظ ہے نا آیت 278 میں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکم سنا کے بتا کے بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں نہ آئے. آج اب کسی کو اگر ایسے لین دین میں دیکھتے ہیں نا تو اس پہ بات کرنے سے پہلے اس کے اندر تقوی کا بیج ڈالیے. کوئی ایسی چیز اس کے لیے اویلیبل کیجیے جو اس کو اللہ کا خوف سکھائے, اللہ کی محبت سکھائے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دے. تقوی کے بغیر کسی کو یہ کہنا سود چھوڑ دو, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ سے زبردستی چھری چھڑانا, وہ چھوڑے گا بھی نہیں, ہاتھ اس کا بھی زخمی ہوگا, چوٹ آپ کو بھی لگ سکتی ہے. تو تقوی جو ہے وہ چھڑواتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کنتم مومنین, یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ پھر سود کو چھوڑ دے. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل حکم کیا تھا, اس آیت پہ نظر رکھیے 278 پہ, وزرو ما بقی من الربا. اصل حکم یہی ہے نا, چھوڑ دو جو پیچھے رہ گیا سود میں سے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتق اللہ اور اس کے بعد ان کنتم مومنین کی بریکٹ کیوں لگائی, کیونکہ یہ حکم بڑا سخت لگا لوگوں کو, طبیعتوں پہ بڑا بوجھل تھا. تو کہہ دیا دیکھو اس حکم کی خلاف ورزی تمہارے ایمان کے منافی ہے, تو ایمان ہے تو پھر تمہیں یہ حکم ماننا پڑے گا. پھر اس کے بعد پانچویں آیت اس مضمون کی, سب کچھ پتا چل گیا لیکن اس کے بعد فائل لم تفلو, پس اگر تم نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اس کا اشارہ ہے وزرو پہ, یعنی نہ چھوڑو. لم تفلو ادھر کے کہ نہ چھوڑو یہ کام, یہ لین دین. تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, تو پھر تیار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. ایک سٹریچ میں ترجمہ کیا ہوگا, لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ ہے اتنی بڑی بات. اور مفسرین نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ پورے قرآن پاک میں جس جرم پہ سب سے بڑی دھمکی دی گئی ہے نا وہ سود ہے, کیونکہ کسی اور گناہ پہ یہ نہیں کہا کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لین دین کرنے والوں کے ہاتھوں میں تیر دیں گے اور انہیں کہیں گے آؤ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرو. کر سکتا کوئی؟ نمرود نے کوشش کی تھی نا, اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مناظرے میں یہ کہا تھا کہ میں بھی اپنی فوجیں لے آتا ہوں اور تم اپنے رب کو بھی کو لے آئے تو مقابلہ کر لیتے ہیں, جس کے لشکر جیت گئے وہ خدا ہے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ جس کو لانا ہے, جو لا سکتا تھا لے آیا, فوجیں جمع ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں صرف مچھروں کی فوج بھیجی تھی, ماسکیٹوز, کیونکہ اللہ کے لشکر ہیں, سارے اللہ کے جنود ہیں. للہ ما فی السماوات, اور اتنے مچھر آ گئے تھے کہ چند منٹوں سیکنڈوں میں اس کی پوری فوج کو چاٹ کے رکھ دیا, گوشت اور ہڈیاں الگ کر دیں. روایات میں آتا ہے کہ سورج کی روشنی چھپ گئی تھی, اتنے مچھر آ گئے تھے دنیا میں, اور انہی میں سے صرف ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا تھا اور اس کے ذریعے سے سر میں گیا. کئی سال, صحیح نام تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں, کئی سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا رہا اور اتنی تکلیف اس کو ہوتی تھی کہ اپنے سر پہ جوتیاں مرواتا تھا, اور بالآخر اسی مچھر کی وجہ سے وہ مرا. اللہ اتنے بڑے طاغوت کو ایک مچھر سے مروا سکتا ہے, کیوں کہ جس عقل میں اللہ کا حکم نہیں سماتا نا, پھر وہ اللہ کے آگے اتنی بے بس کر دی جاتی ہے کہ صرف ایک مچھر بھی اس کے لیے کافی ہے. یہاں وہی بات کہہ دی کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اس کے سامنے بچ نہیں سکو گے, تم اس کی بات کو مان جاؤ, نہیں مانتے تو پھر چھوڑو. اور یہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا, اس کے بعد پھر قانوناً سود ایک جرم قرار دے دیا گیا تھا مکہ میں, فوجداری جرم, مطلب جس پہ فوج کشی بھی ہو سکتی ہے. اور فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور اس میں پھر قانوناً بند کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ کوئی ملک اگر اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے تو اس کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لین دین کو بند کرے. اور عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو اللہ کے نبی اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ کرتے رہے. عمال وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے زکات کا مال جمع کرنے جاتے ہیں. اور یہ سب گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر ہم تمہاری طرف لشکر کشی کریں گے. یعنی اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی ڈنگے کی چوٹ پہ یہ کہتا تھا نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی طرف اپنی فوجوں کا رخ بھی کر سکتے تھے. اور آج بھی یہی حکم ہے, لیکن آج جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں تو لگتا ہے کہ کہانی بالکل اس سے الٹ ہے. تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ چھوڑ دو گے تو بہتر ہے. وَإِن تُبْتُمْ, اب توبہ کرتے ہو, نہیں کرنا چاہتے ایسی چیزوں کو, تو اب کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا, اب توبہ کریں تو کہاں جائیں؟ بس ایک شخص ہے, اس کا پورا لین دین ہی اس معاملے میں تھا, توبہ کرتا ہے تو کیا کرے؟ سڑک پہ کھڑا ہو جائے, جا کے کوٹھی میں سے نکل کے کہیں ٹنکوں کی کوٹری ڈال لے؟ نہیں. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کرو تو کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف. وہ پیچھے یاد کرو جب پہلے دن کام شروع کیا تھا, انٹرسٹ سے پہلے جو تمہاری اصل منی تھی نا وہ اب بھی لے سکتے ہو. اور جو کھا چکے ہیں لے چکے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اللہ کی طرف امر ہے. پڑھ چکے نا ما قد سلف, پیچھے جو گزرا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اب جو کرو گے اس میں سے صرف اپنے لیے لے سکتے ہو. پیچھے کا کیا معاملہ تھا؟ فلح ما سلف یوامرہ اللہ. اب کیا ہے؟ فلکم رؤوس اموالکم, تمہارے اصل مال ہے. یہ کیوں اجازت دی؟ اس لیے کہ لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ کوئی تم پہ ظلم کرے. تم کسی پہ ظلم کیسے کرو گے؟ کسی کے ساتھ کسی سے اس سود پہ مال لے کر. اور تم پہ ظلم کیا؟ اگر تمہارا اصل بھی نہ تمہیں دیا جائے. دیکھیے کتنے سال کے بعد بھی اللہ تعالی یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ پاک تھا اور اس میں اتنا ناپاک مل گیا. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری اصل کہاں پہ رکی اور میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دیتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں سے وہ ساری چیزوں کو تم دیکھ لو, جو اصل تھی وہ لے لو اور باقی جو اوپر کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بہت پیارا نقطہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی توبہ نہ کرے, ان تبتم کی بات تھی نا, یہ شرط ہے, یعنی اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو پھر اصل مال بھی نہیں ملے گا. یعنی اصل مال لینے کی شرط توبہ ہے. توبہ نہیں کرتے تو پھر اصل بھی نہیں ملے گا. یعنی کوئی مسلمان ہونے کے بعد بھی سود کو اگر حرام نہ سمجھے, اس سود کے لیے توبہ نہیں کرتا, تو پھر تو وہ شخص اسلام سے نکل گیا, کیونکہ مرتد ہو گیا اور مرتد کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. پھر جو زمانہ اسلام کی کمائی ہوگی وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائے گی, اور کفر کے بعد کی جو کمائی ہوگی وہ بیت المال میں جمع ہوگی. یعنی اس کے لیے تو پھر بس ایک آگے کا راستہ اس دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال ایسا شخص اگر اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا لے, گروپ بنا لے اور ایسی اسلامی حکومت کے خلاف جتھے بازی کرے, تو وہ حکومت پھر اس کا مقابلہ کرے گی اور اس کو باقی قرار دے گی. اس کا مال ضبط ہوگا, بیت المال میں امانت کے طور پہ رکھا جائے گا. ہاں جب توبہ کرے گا تو اصل مال واپس دے دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد ایک اور قانون دیا. اب یہاں پہ دراصل سود کا معاملہ پورا ہوا. اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر ہو وہ تنگی والا. کون؟ بریکٹ میں لکھیے قرض لینے والا. عموماً سود کا لین دین جو ہوتا تھا ماضی میں, وہ قرض دار کو سود دینا پڑتا تھا. یعنی وہ لوگ جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرضے لیتے تھے, تو غریب کو نہ صرف یہ کہ صدقہ دے کے کچھ دیا جائے, جو بڑے بڑے دولت مند رئیس تھے وہ سود کی شرطوں پہ قرض دیتے تھے. یہ عام معروف قسم ہے سود کی, کہ کسی کو سود دیا جاتا تھا اس کے قرض پہ. مثال دیتی ہوں کہ ایک غریب عورت ہے, گھر میں کام کرتی ہے, کوئی ایسی ضرورت آ گئی کہ اس کو 2000 روپے کی ضرورت پڑ گئی, وہ کہتی ہے کہ باجی مجھے 2000 روپے دے دیں. ایک عام تھا حکم. صدقات کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ اسلامی نظام ڈالتے ہیں تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کسی کو 2000 کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج بھی اسلام کا وہ نظام لا کے دیکھیں بیلنس، تو غریب امیر ہو جائے گا اور جو بہت بڑا کروڑ پتی ہے نا وہ تھوڑا نیچے آئے گا اور دولت بالکل بیلنس رہے گی. دولتم بینکم، آگے لفظ آئے گا کہ دولت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاتھوں میں کھیل لے سب کے پاس. ان سود کا یہ تحفہ ہے کہ امیر اتنا امیر ہے اور غریب اتنا غریب ہے. چند نام جو وہ مارکیٹ میں اپنی منوپلی بنا کے بیٹھے ہوئے اور باقی دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ مثال ہے کہ عورت غریب ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اسی سسٹم کی وجہ ہے کہ صدقات جب نہیں دیے جاتے تو لوگوں میں غربت آتی ہے. اب ایک حکم یہ تھا کہ اس کو 2000 دے دو اور جب ہوگا تو دے دینا. پہلا سب سے آسان عمل تھا کہ اس کو ایسے ہی دے دو، صدقہ کر دو. نہیں کر سکتے، ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا. دوسری اس سے نیچے کی بات کیا تھی کہ تم اس کو دے دو اور شرطیں کر لو کب دو گے. یہ اگلے ہی سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، قرض کے معاملات اور جس میں یہ سب کریڈٹس کے مسائل اور یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ دوسری بات تھی کہ اس سے کہہ دو بھئی یہ 2000 کتنی قسطوں میں دو گی، انسٹالمنٹس میں دو گی، وٹ ایور. لیکن اللہ تعالی اس سے بھی آگے لے کے جاتا ہے کہ اس نے قرض دیا، اس نے کہا ہاں باجی یہ 2000 دے دو، میں اگلے 3 ماہ کی تنخواہ میں کٹا دوں گی. اب 3 ماہ گزر گئے، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کدھر ہیں پیسے؟ تو وہ رونے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کہاں سے لاؤں اور اتنی ضرورات تھی. تو اس کے لیے اللہ کہہ رہے وہ ان کا نزو اسرت، وہ شخص جس نے تم سے قرض لیا تھا، قرض اس سے واپس لے کے وقت تم اگر دیکھتے ہو کہ وہ تو بہت تنگی والا ہے، وہ کہاں سے دے گا 2000، اس کے تو بےچارے کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے. تو فنزیرت الا میسرا، تو مہلت دے دو اس کے کشادہ ہونے تک، میسرا یسر سے آسانی تک، یعنی تم احسان کا معاملہ کرو. ایک طرف پیچھے سود خور کی بات تھی کہ وہ خون نچوڑ رہا ہے، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے تم سے قرض لیا ہوا ہے اس کو مہلت دے دو. اور مہلت دے دو، چلو تم نے کہا تھا 3 ماہ بعد لے لو گے، اب کہہ دو نہیں، اچھا چلو اور 3 ماہ کا وقت لے لو، 6 ماہ کے اندر دے دو. اور اگر تم اور بھی اللہ کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہو نا تو وان تصدق ہو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو اس کو، کہو میں نے کیا کرنا ہے 2000 لے کے، جاؤ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتی ہوں. تو فرمایا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اصل یہ بہتر ہے، لیکن انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے اور زیادہ لینے کی بجائے اس کو معاف کر دو. اس میں بہت ہی پیاری روایات آتی ہیں کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کو مہلت دیں، اور اس مہلت کے نتیجے میں آپ کو ملے گا کیا؟ الحمدللہ جس نے بھی شعور کے ساتھ یہ آیتیں پڑھی ہیں نا، تو اس کو لوگوں کو قرض دینے کی عادت تو ہو گئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا، وقت پہ وہ نہیں دے سکتا، تو ہر دن اتنا ہی پیسہ یا مال صدقہ کرنے کا اجر آپ کے نام اعمال میں ہوگا. میں تو اس پہ پورے شعور اور خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے قرض لینے آئے لکھے اور ساتھ ہی بتا دے کہ میں 1 ماہ بعد دوں گا، اور پھر مجھے نہ دے تو میرے لیے ہر دن اتنے ہی پیسے صدقے کے ملیں گے. قرض کی بہت ساری باتیں اگلے رکوع کے ساتھ بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو کہا کہ اس کو معاف کر دو، تنگ دست کے اوپر رحم کرو. ایک طرف تو تم اس کا خون چوس رہے ہو اور دوسری طرف تم اس کے ساتھ یعنی اتنی نرمی کا معاملہ کر رہے ہو. غریب بھائی ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، تم اس کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. پھر یہ قرض قرض حسنہ بن جائے گا جو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا. اس کا کام چلا دو، اس کے لیے اچھے طریقے سے معاملہ کرو، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم پھیرے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو پورے کا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. کتنی میننگ فل آیت آئی ہے اس موضوع پہ، اور یہ آیت قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، ترتیب کے اعتبار سے. اس آیت کے کچھ ہی دن کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. کہا کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے نا, وہ پھر ضرور ہی لوگوں کو مہلت دے گا اور لوگوں کے لیے نرمی کی بات سوچے گا. تو بات یہ ہے کہ آخرت کی بہتری چاہنے والے دنیا کے بہت بڑے بڑے نقصان کو بھی دل کی خوشی سے مان جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے ہمیں دنیا میں جینے کے طریقے سکھائے, اس کے پاس ہم جائیں گے اور اس کے سامنے کھڑے کرے جائیں گے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. آج اگر دنیا میں کسی نے تمہارا حق مارا تھا, آؤ میں تمہیں اس کا بتلا دیتا ہوں, اور اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا تھا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اس کے بدلے میں آخرت میں اپنا کتنا بڑا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو واقعی صحیح طرح سے سمجھ سکیں, اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دل دے گا اتنی ہی قیامت کے دن ہمیں وسعت ملے گی. طبرانی کی روایت نوٹ کر لیں, آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا, تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے. اسی طرح وہ روایت بھی نوٹ کر لیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مفلس قرض دار کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس کے ذمے واجب تھی, اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے, اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے گی اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. دل چاہتا ہے نا اس قرض دینے کو, لینے والوں میں سے بننا چاہتا ہے بندہ کہ دینے والوں میں؟ اور مسلمان کا مال یا تو اپنے فائدے کے لیے یا دوسرے کے لیے, اس لیے اگر آپ نے کہیں بھی اپنے مال رکھے ہوئے نا جمع کر کے رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو انویسٹ کر لیں دوسروں کو قرض دے کر لون فری. ان آیتوں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا جب ہم آر کے پی کلاس میں تھے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے لون چھڑائے جائیں, ابھی بھی آن لائن پہ اس کی انفارمیشنز ہیں, لیکن چونکہ اس کے کئی مراحل ہیں بگ پروسیس ہے تو اس پہ کئی باتیں عملی طور پہ ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہوں گی, اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایک اور روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض خواہ کو مہلت دے دے. جو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے 31 یعنی 31 ڈیز, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 9 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ کا انتقال ہے. تو یہاں پہ یہ آیتیں پوری ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں افسود کے اوپر اگلی آیتوں کے حوالے سے دیکھیں گے. اب اس سے اگلی آیتوں کو بھی ہم ساتھ لیں گے کیونکہ قرض اور سود کا باہمی تعلق ہے, بلکہ قرآن پاک میں اور بھی دو جگہوں پہ جہاں یہ بات ہے, تو اس کی روشنی میں آگے بات کریں گے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنیں گے.
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا صدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ دگنے سے دگنا کر کے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے سود کے موضوع کی دوسری آیت ہے. اس سے پیچھے سورۃ بقرہ کی 6 آیات ہم کیونکہ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھ لیں تو در حقیقت اس میں اس معاشرے کے ایک معروف طریقے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اور وہ کیا تھا کہ جاہلیت میں سود خوری جو تھی عام تھی، اور ایک کے بعد دوسرا سود دیتے تھے، یعنی جس کو آج کی زبان میں مرکب سود یا کمپاؤنڈ سود کہہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سے منع کر دیا کہ لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود. یہاں بھی لفظ ربا آیا ہے اور پیچھے بھی تھا، تو ضروری ہے کہ اب ہم تھوڑی سی بات اس کے لفظوں پہ بھی کریں. ربا کا لفظ جو ہے را با اور وا سے ہوتا ہے، یا سے بھی آ سکتا ہے، ربوا کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس لفظ کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں بہت مدد ہوگی. ربوا کہتے ہیں بلندی کو، ٹیلا، کسی چیز کا ابھار، جیسے گلٹی ہوتی ہے نا. اب ہم سب اگر اپنے اوپر غور کریں کہ ہم بچپن میں کیسے تھے اور اب کیسے ہوئے، ہاتھ چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے. یعنی نارمل گروتھ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. لیکن اسی میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک چھوٹی سی گلٹی بن جاتی ہے، گروتھ اس کی بھی ہو رہی ہے لیکن وہ گلٹی ہمارے ہاتھ کو بڑا نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک ایکسٹرا چیز بن رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ لفظ ربا کی اصل سے سمجھ سکتے ہیں کہ سود، سود کا لفظ اردو میں ہے، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں اور اس لفظ سے بھی اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں. سود کا لفظی معنی ہوتا ہے کالا، بلیک، اسود کالے کو کہتے ہیں، بہت کالا سیاہ. تو شاید یہ پھر بلیننگ کی طرف اشارہ ہے، اس کی گندگی کی طرف اشارہ ہے. انگلش میں دیکھ لیجئے تو انٹرسٹ کہتے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ سود کا لین دین یا معاملات کو کرتے ہیں وہ صرف لفظ انگلش پہ ہی غور کرتے ہیں، ورنہ عربی کا لفظ دیکھ لے تو ایک ایسا اضافہ ہے جو اصل مال کے اوپر اس طرح، یہ دیکھیے تہ ب تہ، ایک سمجھیں کہ یہاں پہ گول چیز تھی، اس کو بڑھنا یوں چاہیے تھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس کا ریڈیس بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے روٹی پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے، یہ عام روٹی ہے. لیکن ربا کا لفظ کہہ کہ اس گول چیز کے اوپر اب ایک چیز لگتی جا رہی ہے تہ تہ، اور ہوتے ہوتے وہ ایک چھوٹی سی ڈھیری بن جاتی ہے. تو سود جو ہے نا یہ کینسر کی گلٹی ہے. جو لوگ سائنس کی زبان جانتے ہیں کینسر کیا ہے، آپ کے سیلز کی ارریگولر گروتھ، آپ کے جسم کے اندر صحیح گروتھ ہونے کی بجائے ایک ہی جگہ پہ آپ کا سیل بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ دوسرے سیلز کا سارا اثر چوستا ہے اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. بہرحال اس لفظ کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے کہ مال بہت بڑھ رہا ہے، مال کا ڈھیر لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت جو اصل مال ہوتا ہے نا اس کا بھی خون نچوڑ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ سود نہ کھاؤ. جہاں لفظ سود آتا ہے فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور ایک احتجاج آتا ہے کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے اور اس میں تو ہر چیز پہ پابندی ہے، اور اسی طرح اسلام نے سود کو بھی حرام قرار دیا. بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی سود حرام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی اس میں بھی سود حرام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہی چیز انجیل کی صورت میں آئی اس میں سود حرام ہوا، اور اس سب کے دلائل موجود ہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچی مکہ والوں کے پاس، تو عرب معاشرہ جو تھا وہ پورے کا پورا سود پر چل رہا تھا. اتنا زیادہ اس کا رواج تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. مختلف طریقے سے لوگ یہ معاملہ کرتے تھے، لیکن جب 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ربا کی آیتوں کے ذریعے سے حرمت کر دی تو صحابہ کرام جو تھے ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ معاملہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن پاک میں تقریباً 8 سے 9 آیات ہیں جو سود کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم بتاتی ہیں، جس میں سورت بقرہ کی آیات ہیں اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت جو بھی ہم نے دیکھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس میں منع کر دیا کہ سود در سود نہ کرو، مرکب سود نہ کرو. پھر اس کے بعد سورت نساء میں بھی 2 آیتیں ہیں سود کے بارے میں، آیت نمبر 160 اور 161، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روکتے تھے، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دردناک سزا کا سامان مقرر کیا ہے. ان آیات میں خاص طور پہ یہود پہ تنقید کی گئی کہ ان کی شریعت میں بھی سود حرام تھا، لیکن انہوں نے باقی چیزوں کی طرح اس حرام کو بھی حلال قرار دیا. اس کے علاوہ سورت روم کے 4th رکوع کی آیت نمبر 39 جو ہے اس میں بھی سود کا تذکرہ ہے، گو کہ اس آیت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعی سود کے بارے میں اور بعض اس میں تھوڑا سا فرق بھی رکھتے. آیت کیا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال پہنچ قدا ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی، اور جو زکات تم دو گے جسے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود اور صدقے کا تقابل کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سود صدقے کا اپوزٹ ہے، ایک بالکل مختلف مینٹیلٹی ہے، سوچ بھی فرق ہے. اس میں ایک دوسرے کی محبت ہے، اس میں ایک دوسرے کا خون نچوڑنا ہے اور پینا ہے. پورے قرآن پاک کے علاوہ تقریباً 40 کے قریب روایات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلی اور ہم تک پہنچی، جس میں سود کی حرمت بیان کی گئی. چند آیتیں صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو قرآن کے بعد سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پورے حوالے نہیں، صرف خلاصہ دوں گی تاکہ آپ اس وقت اس بات کو نوٹ کر سکیں کرنا چاہیں، اور اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو ہر ایک کی حدیث کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. ایک پہلی روایت جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں، تو ان 7 میں سے 4th نمبر کی چیز جو تھی آپ نے فرمایا کہ سود کھانا. دوسری روایت صحیح بخاری ہی کی ہے. آپ نے فرمایا آج کی رات دو لوگوں کو میں نے دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے, پھر ہم آگے چلتے گئے. اور میں اشارتن بتا دوں کہ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو دو فرشتے آپ کے پاس لائے گئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک زمین کا سفر کروایا تھا, اور اس کو اسرا کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلا سفر جو تھا وہ بیت المقدس سے آسمان کا تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمینی سفر میں تھے تو راستے میں کچھ مناظر دکھائے گئے تھے, جنت اور جہنم کے, اور کچھ پچھلی قوموں کی چیزیں دکھائی گئی. انہی میں سے ایک چیز آپ نے بیان کی کہ ہم چلتے گئے تو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے. جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے, جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا. پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے, پھر یہی معاملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, تو انہوں نے بتایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے اور یہ اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے. اور اسی موقع پہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا شب معراج کی رات جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رعد اور برق کو دیکھا, پھر اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے ہوئے اور پھیلے ہوئے, یعنی بڑے بڑے مٹکے جیسے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے گھر ہیں, اس طرح کچھ لوگوں کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہے. اور یہ روایت مسند احمد کی ہے. ایک اور روایت, کیونکہ ابھی تک کی جو روایتیں اس سے کچھ لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو سود کھانے کی بات ہے, کھلانے کی تو ہے ہی نہیں, بھائی سود کھاتے تھوڑی ہیں اور اگر مجبوراً ہمیں دینا پڑتا ہے تو ہم تو اس میں نہیں ہیں. تو یہ روایت بھی نوٹ کر لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے پر اور معاملے کو لکھنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے. آکھلہو ومکھلہو, کھلانے والا کھانے والا, کاتبہو وشاہدہو. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے. اب آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں یہ بات آتی ہے. ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے, پہلے سے دعا کر لے. اور وہ چار یہ ہیں, ہمیشہ کا شراب پینے والا یعنی شراب پینے کا عادی, اور سود کھانے والا, اور یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا, اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اور اس سے بھی زبردست روایت, آپ نے فرمایا جو آدمی سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ 36 یعنی 36 ٹائمز بدکاری کرنے سے یعنی زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کوئی 36 دفعہ زنا کرے تو اس سے بڑا گناہ ہے سود کھانا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہے اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے. میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ ایسے موضوع پہ بات اپنی کمی کروں اور حوالے سے بات کر دی جائے تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ شاید یہ کسی کہنے اور سننے والے کے اپنے خیالات یا اپنے نظریات ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں کبھی دین کے اندر کوئی ایسی بات شامل کرنے کی توفیق نہ دے جو اللہ کی طرف سے نہیں اور ہم اپنی طرف سے اس کو شامل کریں. جی, روایت ہے ابن ماجہ کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کی 70 قسمیں ہیں اور ان میں سے سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر, سب سے ہلکے درجے کا سود ہے یہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی سود سے زیادہ مال جمع نہیں کرتا بلکہ اس کا انجام تنگ دستی ہوتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں بدکاری اور سود عام ہو جائے اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دی. مستدرک حاکم کی روایت ہے. کبھی بھی کہیں کوئی ایسی آفت آتی دیکھیں تو پھر ایسی روایتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں ہم اس وقت. پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضرورت کی چیزیں مہنگی کر دیتا ہے, اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے. ہے آج یہ ساری چیزیں, مہنگائی ہے اور دشمنوں کا روب ہے, تو یہ ساروں کی وجہ اللہ کے نبی نے بتائی. مسند احمد کی یہ روایت ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, طبرانی کی یہ روایت ہے عوف بن مالک سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے, ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور دوسرے سود کھانا. آپ نے فرمایا جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو, یعنی ایسا نہ ہو کہ اس نے یہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا ہو جو سود ہے, اس لیے اس کے ہدیے کو قبول کرنے میں احتیاط کرو. آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ان کا قرض دینا ہوتا تھا, یعنی انہوں نے قرض دیا تھا اور واپس لینا ہوتا تھا, تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود نہ ہو جائے, کیونکہ اصل کے اوپر اضافہ جو ہے اصل میں وہی جو ہے سود کی کہانی بنتی ہے. تو سود کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کبھی فیل کہا, اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھتے نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق عموماً مال کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان الانسان لحب الخیر لشدید, بے شک انسان مال کی محبت میں بہت ہی شدید ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے کتنی فلاح ہوتی ہے, جن ملکوں میں یہ نظام ہے وہ دن رات ترقی کر رہے ہیں اور ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. تو میں ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ مثال شیئر کروں گی, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. بالفرض دو بستیاں ہوں, کوئی دو ٹاؤنز ہیں جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, ایک بستی میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں دوسری میں بھی رہتے ہیں, بس یہ ایک جنرل بات تھی. کچھ عرصے کے بعد کوئی شخص ان میں سے ایک بستی میں جائے اور دیکھے کہ وہاں کے لوگ خوب موٹے تازے ہیں, بہت صحت مند ہو گئے, کیا سوچے گا؟ کہ یہ بہت ترقی کر گئے یا بہت ان کے اندر طاقت آ گئی. لیکن اس کے بعد جب اس بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جائے تو جو وہاں کے لوگ تھے نا ان کی ہڈیاں نکل آئیں یا وہ مردہ ہوئے. پوچھا کہ یہ کیا؟ تو وہ کہیں کہ وہ دوسری بستی کے جو لوگ تھے نا وہ آدم خور تھے اور وہ ان سب کا خون پی گئے. تو اب بتائیے کہ اس دوسری بستی کے لوگوں کو دیکھ کر پہلی بستی کے لوگوں کو آپ صحت مند لوگ کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے یہ تو کچھ کا خون پی کے اگر دوسرے موٹے ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا, یہ تو ایسی ہے کہ آپ اپنی ایک چیز خراب کر کے دوسری ٹھیک کر لیں تو کیا خوشی ہوئی. سود خور کا معاملہ یہ پہلی بستی والوں کا ہے, یہ اپنے ارد گرد والوں کے خون کو نچوڑتے ہیں, اور اگر وہ بظاہر موٹے ہو بھی جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سے وہ خیر نہیں پھوٹتی. اگر آج آپ دنیا کے نقشے پہ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ بن چکے ہیں, ایک بڑی طاقتوں کا گروہ ہے اور دوسرا ایشین اور افریقن کنٹریز کا گروہ ہے. اور اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا سٹڈی کر کے دیکھیں نا تو آپ کو اس ساری چیزوں کے پیچھے کہ چند لوگ بڑی طاقتیں بن کے دوسروں کے مقدر کے فیصلے کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بڑی طاقتوں سے قرضے لے کر ایک چیز, ایڈ لے کر غریب یا تھوڑے سے جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ قرضے لے چکے ہیں, اب وہ ان کے قرضوں میں دب کے ان کے رولز اور ان کے قوانین کو ماننے پر مجبور ہے. یہ سچ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سود ماڈرن دور کی یا کرنٹ دور کی سلیوری ہے. ماضی میں غلامی ہوتی تھی انفرادی درجے کی, ایک شخص دوسرے کو خرید لیتا تھا, 10,000 درہم دیے, 5 دیے, جو بھی دیے. اب جب وہ غلام اس کے گھر آ جاتا تھا نا تو وہ غلام اس کی ملکیت ہوتی تھی, وہ کچھ کمائے گا تو بھی مالک کو ملے گا. اسلام نے کیسے قانون بنائے کہ بالآخر غلامی ختم ہو گئی اللہ کی توفیق سے. آج کے دور میں قوموں کی غلامی ہے, ملک کی سطح پہ غلامی ہے, جیسے وہاں خریدتے تھے یہاں بھی خریدتے ہیں, یہ ایک پورا جال ہے. پہلے ایسے لوگ جن ملکوں کو یہ اپنا نشانہ بناتے ہیں ان کے جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں نا اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی جغرافی جانتے ہیں تو کچھ ملک ہیں جو ایسے ملک کہلائے جاتے ہیں جس نام سنتے ہی غربت ذہن میں آتی ہے, مثلا افریقہ, یوگنڈا, گھانا, یہ ایسے سنتے ہیں نا نام. صرف ان ملکوں کی اگر آپ حقیقت جا کے دیکھیں نا تو اس میں ایک ملک ہے جس کو گھانا کہتے ہیں, شاید آپ نے کبھی اس کا نام پڑھا یا سنا ہو. انتہائی سرسبز و شاداب ملک ہے, اس کے اندر کہتے ہیں کہ اینٹ اٹھائیں نا تو اس کے نیچے سے سبزہ نکل آتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں 50% بچے جو ہے نا فوڈ کی کمی, غذا کی کمی کا شکار ہیں, مجبور ہیں. کیوں کہ کھانے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ملک اتنا فرٹائل ہے, وہاں اتنی زرخیزی ہے اور وہاں رہنے والوں کی غذا کی مقدار ہی نہیں پوری ہو رہی. اس کی وجہ کیا, وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو اپنی زمینوں پہ فوڈ کراپ کو پلانٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. فوڈ کراپ کیا ہوتی ہے, کھانے کی چیزیں جیسے چاول, اناج, غلہ, جس کو فوراً آپ اتاریں اور چلیں گھر گھر جا کے کھا سکتے ہیں نا, فصلیں جس کو کہتے ہیں, کراپس ہیں, گرینز ہیں, اناج کہہ لیں, اجناس کہہ لیں, ان کو اس کی اجازت نہیں, بلکہ اس کی جگہ ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کیش کراپ اگائیں. کیش کراپ کیا ہوتی ہے کہ جس کو بیچ کے فوراً پیسے لے لیں. اس لیے اس ملک میں کوکا, جس سے بعد میں چاکلیٹ بنتا ہے, وہ اگایا جاتا ہے. اب وہ بچے جو 50% جو کھانے کی کمی کا شکار ہے وہ کوکا پاؤڈر سے تو پیٹ نہیں بھریں گے نا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان ملکوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی بھوک ختم کرنے کی بجائے ہمارے لیے ایسی چیزیں پلان کریں کہ جس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس مال آ جاتا ہے. اسی طرح یوگنڈا کے بارے میں ایک رپورٹ ہے جس کے اندر سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. یوگنڈا میں آتا ہے کہ 20% بچے جو ہیں وہ 5 سال سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی صحت کے پراپر انتظامات نہیں ہیں. وہ مال کہاں جاتا ہے؟ ان کے بہت سارے نا وہ غیر قوموں کو زیر ادا کر چلا جاتا ہے. اسی طرح افریقہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کا بچہ بچہ اتنے قرض کے اندر آ چکا ہے کہ اگر ان میں سے ہر فرد اکیلا اکیلا کھڑا ہو اور کام کرے اور اپنے ملک کا قرض ادا کرنا چاہے کہ دوسری حکومتوں کے قرض دور ہو جائیں, تو سارے بھی ساری زندگی لگ کے کام کر کے قرض ادا کرتے رہے, اس کے باوجود بھی 30 گنا قرض باقی رہے گا ان کے سر پہ. یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر بندے کو 30 زندگیاں بھی مل جائیں تو بھی وہ بڑی طاقتوں کے قرضے ادا نہیں کر سکتے, کہاں وہ بےچارے کریں گے. اسی طرح پورے ورلڈ کے جو انالیسز ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت 1,000 ملین لوگوں کے پاس علاج کی سہولتیں نہیں ہیں. دنیا میں ایک سال میں 2 ملین بچے جو ہیں وہ غذا کے اور صحت کے پراپر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 192 ملین بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں. اسی طرح ملین لوگ ہیں جن کو پانی نہیں ملتا, کتنے لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, اور 6 بلین دنیا کی آبادی ہے اس وقت آلموسٹ. 6 میں سے ایک شخص ایسا ہے پوری دنیا میں کہ جس کے پاس گھر نہیں, فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے. ساری زندگی اس کی ایڑیاں رگڑتے ہوئے گزرتی ہے لیکن اس کے پاس اپنے لیے گھر نہیں ہے. ایک طرف دیکھیے غربت کا یہ حال ہے, اپنے ملکوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو وہاں تعیشات پہ کیا لگتا ہے, یورپ کی بات لکھی ہوئی تھی, 11.5 بلین یورو جو ہے وہ ایک سال میں آئس کریم پر خرچ ہوتا ہے. اسی طرح 1.5 بلین الکوہل پر استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک طرف اتنی عیاشی ہے اور دوسری طرف بھوک کا حال کیا ہے کہ لوگوں کے پاس پینے کو نہیں, کھانے کو نہیں. آپ کہتے کوئی بات نہیں, یہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ یہ ان کو ایڈز بھی دیتے ہیں. آپ نے ایڈ کا نام سنا, ایک ہوتی ہے ایڈز, ایک ہوتی ہے ایڈ, مدد. اور ہمارے ملکوں میں ایڈ ملنے پر اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں جتنی شاید کسی کو کوئی فتح حاصل ہونے پہ بھی نہ ملے. فلاں ملک سے اتنی ایڈ آ رہی ہے. اس ایڈ کی بھی کہانی ہے اگر آپ سن لیں, کہ جب کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹے ملک کو $1 ایڈ میں دیتی ہے نا, تو اس میں سے اس ملک کو جو ملتا ہے نا وہ صرف 10 سینٹس ہے، یعنی جو 90 سینٹس اس کے اوپر ہیں وہ اس ملک کے وہاں کے جو کار عملہ ہوتا ہے یا ان کے خرچے یا آنے جانے پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اخبار میں آپ نے پڑھا کہ فلاں ملک کو $1 بلین ایڈ ملی، ان میں سے 90% آپ نکال دیں، وہ انہی کے چونچلوں پہ، انہی کے جہازوں کے خرچے، وہ کرتے بھی ہمارے ملکوں کے کام ہے اور خرچہ بھی ہماری حکومتیں دیتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جو 10 سینٹس ملتے بھی ہیں تو کوئی بہت ایماندار حکمران ہوگا تو یہ 10 سینٹس اس ملک کو جائیں گے نا، جو آج کے بیوروکریسی آپ سب سنتے ہیں کہانیاں، اور آپ سوچیں کہ اس ملک کو ملتا کیا، شاید 1 سینٹس بھی نہیں ملتا، اور اس میں بھی ان کے اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ تو قرضے کی اور کہانیوں کی نہیں، ایک عجیب کہانی ہے آپ اگر اس میں دیکھیں تو اللہ اکبر، یعنی ایسے لگتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہے. اور اللہ کے نبی کی وہ روایت بہت ہی معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ سود کے غبار کو اپنے اندر محسوس کرے گا. کوئی خود نہ بھی لے تو جب ارد گرد گھٹن ہوتی ہے تو اس کا دھواں اندر جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں زنا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہر ایک زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اپنے اندر لے گا. اور آج دیکھے تو آنکھیں کھلے عام جن چیزوں کو دیکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں تو وہ زنا کے ابتدائی درجات ہوتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک نظام اسلام نے دیا تھا اور ایک نظام آج کی دنیا نے دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹیز فلرش کرتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، اس میں بہت وسعت آتی ہے، تو پھر دنیا کا یہ نقشہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا تقابل کریں دور فاروقی کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ وقت آ گیا تھا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے، اپنے صدقہ خیرات لے کر پھرتے، اور کوئی اس کو وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا، ہر بندہ خوشحال ہو گیا تھا. اللہ نے جب یہ حکم دیا نا کہ جو طریقہ کار میں تمہیں کہتا ہوں وہ اختیار کرو تو اسی میں خیر ہے. آپ پوری دنیا پہ گھوم جائیں، آپ سارے طریقے اختیار کر لیں، خیر اسی میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ نے جو نظام دیا تھا اس کو چھوڑ کر جب ہم یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کو غصہ دلانے والا ایک جملہ ہم بولتے ہیں، اور وہ کیا کہ آج کے دور میں تو کوئی کام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کل ہی مجھے کسی نے جملہ بولا کہ ممکن ہی نہیں ہے گھر لینا سود کے بغیر. جب ذہن سازی یہ ہو جائے، پہلی بات کاروبار نہیں ہو سکتا، کیسے کریں؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ تھوڑا سا بیک ہسٹری میں جائیں نا، آج سے 100-200 سال پہلے تو دنیا میں اکثریت جو تھی وہ کاروبار کرنے والی تھی، بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے. لیکن اس وقت یو ایس اے کی ایک رپورٹ تھی کہ اب وہاں جاب کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بزنس کرنے والوں سے زیادہ ہیں، اور پورے ان کے نظام کو چلانے والی اس وقت صرف 200 کمپنیز ہیں. یعنی اس وقت آپ کہہ لیں 6 بلین لوگوں میں سے 200 کمپنیز کے ہاتھ میں پوری دولت ہے، اور باقی لوگ اب مجبور ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ جاب کریں، غلامی کریں. کیوں؟ کیونکہ تھوڑے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو سرمایہ ہی نہیں رہتا، چند بڑے لوگ مزید بڑے ہو جاتے ہیں اور جو چھوٹے تھے وہ بےچارے اور چھوٹے ہونے لگتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں. بات کر لیتے ہیں، مثال ہے کہ کاروبار، آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بزنس نہیں چل سکتے سود کے بغیر اور اس کے لین دین کے بغیر. پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ گھر نہیں لے سکتے، دے نہیں سکتے، تو اسلام کیا اس میں بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ چلیے آپ پہلے بزنس کو دیکھ لیجئے. ابھی تو شروع ہوئے نا قرآن پاک کا سلسلہ، آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک سے ہی پوری تجارت کرنی اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس وقت ارد گرد جو کہانیاں تھی جو ساری تھی وہ سود پہ چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب سود حرام ہوا اس کے بعد اس دور کے جو امیر ترین لوگ تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کہاں سے ملا ان کو پیسہ؟ صرف اس وقت جو ضرورت ہے نا، فرسٹ تھنگ، کوئی بندہ کسی لیول پہ ان مصیبتوں میں پھنس چکا ہے نا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، ریئلائزیشن، اس کا احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ غلط ہے. پھر تمنا، خواہش اس کا اگلا درجہ ہوتا ہے. خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ میں نے اس چیز سے نکلنا ہے. پھر تیسری چیز ارادہ. بہت بڑا فرق ہوتا ہے خواہش اور ارادے کے بیچ میں. ہم خواہشوں کو ارادے کہتے ہیں اور پچھلے 8 سال سے 10 سال سے لگے ہوئے خواہش کو اور کہتے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں, ہو نہیں رہا, نکل نہیں رہے اس چیز سے. نہیں, وہ صرف خواہش ہے. خواہش سے ارادے کے راستے میں کوشش ہوتی ہے. پھر ارادوں کے بعد سٹیپس, پریکٹیکل سٹیپس, کیا کریں, کیسے کریں, کیا طریقے کار اختیار کیا جائے. پھر اس کے بعد ایسی پالیسیز بنے. اس وقت یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ پھر بات وہی آئے گی جہاں اکثروں کی بات آتی ہے. ہمارے دور میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کو ایک طرف کر دیا جائے, جنگلوں میں چلے جائیں, بکریاں چرانے لگ جائیں, کچھ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کر لیں اور بس روزی روٹی کما لیں. ایسا حل نہیں ہے. اس ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ مسلمان صحیح سوچ رکھنے والے لوگ جائیں اکنامکس میں, وہ جائیں ایسی فیلڈز میں, ان کے بچے وہ پڑھیں جہاں سب مالی معاملات چلتے ہیں, بینکنگ کے معاملات, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. پھر ان ساری چیزوں میں جب وہ سکلز قائم کر لیں گے تو پھر اس کو قرآن اور حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں ایک نئے نصاب میں ڈالیں گے. دیکھیے, ایک عام مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ جو 40 حدیثیں بھی پوری لکھ لے اور یہ 10 آیتیں بھی ساری لکھ لے, وہ دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا. اس کے لیے ضرورت ہے پریکٹیکلی ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کی, جہاں جا کے صرف ذاتی طور پہ نہیں, اپنے شہر کی بات نہیں, ملک کی نہیں, پوری دنیا کے اوپر یہ کہانی جو ہے وہ پھیلے گی اور وہاں سے یہ سسٹم آئے گا. آج اگر ہم قرآن پاک پڑھ کے اس چیز کی دل میں طلب اور تڑپ پیدا کر لیتے ہیں نا, تو سمجھیں کہ اس کی پہلی اینٹ لگ گئی. اس کے لیے ریئلائزیشن ضروری ہے. اب آپ کہتے ہیں پوری دنیا کا تو ہم نہیں بدل سکتے, تو کیا اپنا تو کیا کریں؟ تو پہلی بات ہے, چلیں ہم خواتین کاروبار کو چھوڑیں, گھروں کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی گھر نہیں لیا جاتا اس کے بغیر, تو گھر لینا لازمی ہے. اللہ کے نبی کے کتنے گھر تھے؟ دوسری بات, میں پریکٹیکل واقعہ سناتی ہوں کچھ لوگوں کے, بلکہ ایک شخص کا واقعہ اس بک میں بھی لکھا ہے, اگر موقع ملتا ہے تو پڑھ کے بھی سنا سکتی ہوں آپ کو. ایک عورت تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے 5 گھر لیے ہوئے تھے اور سب کی قسطیں دیتے تھے, اور وہ سارے ہی ایسے ہی تھے کہ تھوڑی ڈاؤن پیمنٹ دے دو, اس کے بعد آگے جاؤ تو ہر مہینے قسطیں دو. پھر کیا ہوا کہ جاب چلی گئی یا کوئی کرائسس آئے کہ قسطیں نہ دے سکے, وہ 5-6 سارے گھر جو تھے بینک نے لے لیے. اس کا حل کیا تھا؟ 5-6 گھر میں نے کہا کیوں لیے تھے؟ کہتی سستے مل رہے تھے, ڈیل لگی ہوئی تھی, تو میاں نے ایک لیا, پھر دوسری اور سستا ملا وہ بھی لیا, تیسرا لیا تو وہ بھی ملا. نتیجہ کیا ہوا؟ ڈوبے تو سارے ڈوبے. کیا ان 5-6 کی جگہ جو منی ساری ادھر ادھر لگی تھی وہ جمع ہو کے ایک جگہ نہیں جا سکتی تھی؟ اس کے لیے پریکٹیکل ٹپس ہو سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے, گھر اللہ کی نعمت ہے اور اللہ سب کو دے, اور وہ گھر دے کہ جس کے بعد اللہ بھی راضی ہو. ایک بندہ اگر اس کی استطاعت تھوڑی ہے, مثال ہے کہ مجھے کوئی زیادہ, ویسے سچی بتا رہی ہوں, قیمتوں کی معلومات نہیں ہوتی, میں صرف جسٹ فگرز ایک مثال دینے کے لیے کرتی ہوں, کیونکہ آپ ہنسیے گا نا اگر میں کوئی غلط بات کہہ دوں کہ کتنے کا گھر آتا ہے اور آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. میں صرف مثال دیتی ہوں, اور تھوڑا سا جو مجھے امریکہ کے حالات جو لوگوں سے پتہ چلتا ہے اس کے مطابق ہے کہ بعض لوگ ڈاؤن پیمنٹ میں 15-20 ہزار ڈالر دے دیتے ہیں, اور نارملی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے 2-3 ہزار ڈالر کی قسط جاتی ہے. اور کیا جی کتنے کا گھر لیا؟ اب اگر آپ میں سے کسی کا میتھ اچھا ہے نا, تو یہ فگرز نوٹ کر کے ذرا جمع کیجیے گا. بھائی کتنے کا گھر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیٹس سی 2 لاکھ ڈالر کا لیا. اچھا جی ٹھیک ہے, پہلے کیا دیا ڈاؤن پیمنٹ میں؟ 20 ہزار ڈالر دیا. کتنا رہ گیا پیچھے؟ 180 ہونا چاہیے نا. اچھا پھر کیا, اب اس کے بعد بس ہر مہینے 2000 کی قسط دینی ہے. اب آپ میں سے کوئی بھی لکھ کے فوراً دیکھے کہ 2000 ایک مہینے کے اگر کوئی دیتا ہے تو 1,80,000 کتنی دیر میں جاتا ہے؟ چلے اچھا جی یہ قسطیں کتنی دیر دینی ہے؟ یہ 20 سال دینی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گھر پے آف ہو جائے گا. آپ 20 سال کے 12 مہینوں کو 2 سے ضرب دے کے ذرا بھی دیکھ لیں کہ جس کو آپ کو کہا گیا نا یہ 2 لاکھ کا گھر ہے, وہ پریکٹیکلی آپ کو 7-8 لاکھ ڈالر کا گھر پڑتا ہے. تو یہ حقیقت سمجھائیں تو کہتے ہیں پھر کیا ہے, پھر اتنا وقت بھی تو ہمیں دیتے ہیں نا, ہے نا سنجی کی بات. آپ اس چیز کو سمجھیں تو پھر ہے, یہ بھی دنیا داری کی باتیں, اس کو چھوڑ دیں. آپ سوچیں کہ اس کے اندر نقصان کس کا ہوتا ہے, کہ آپ جب بھی کسی کا کچھ لے رہے ہیں آپ کبھی اس سے نکل ہی نہیں سکتے, نسل در نسل آپ قرضوں میں اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور یہ جب حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پیٹ میں سانپ تھے یا خون کی نہر تھی, تو میں اس کو پریکٹیکلی اس طرح سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور سب مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے, ہمیں ہلکا سا شک پڑ جائے کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ کا بچہ, اس گھر میں آرام سے بیٹھیں گے؟ پریکٹیکلی ایسا ہوا, میری دوست رہتی ہیں ایک میری لینڈ میں, میں خود ان کے گھر جا کے رہ گئی ہوں, کچھ عرصہ ان کے ساتھ بات نہ ہوئی اور اس کے بعد ایک دن ان کا فون آیا تو بہت ہی پریشان تھی. کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ میری بچی نے بیسمنٹ میں جو ایک کمرہ تھا جس کو کامنلی یوز کرتے ہیں, اس میں ایک دیوار کے ساتھ کوئی سانپ دیکھا, چھوٹا سا دیکھا تھا, اس کے بعد سے ہم بہت پریشان ہیں. جو پیٹ کنٹرول والے آ چکے, جو بھی انہوں نے بلانا تھا بلایا, سپرے ہو گئے, سب ہو گئے, لیکن اتنا خوف ہے کہ کوئی نیچے نہیں جاتا, اوپر نہیں جاتا, کتنی دیر لے کے بچوں کو باہر رہی, پھر کب تک باہر رہتی, پھر آ گئیں اور اب بھی حال یہ ہے کہ کہتی کہ میرا دل دھڑکا رہتا ہے. اس بات نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا, ایک سانپ کا بچہ سامنے آ جائے تو کیا چین آتا ہے؟ آپ سوچئے کہ میں تو اس وقت حیران ہوتی ہوں کہ جب لوگ پہلے گھر لیتے, اور میرے لیے وہ بہت حیرت ناک دن تھا جب مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ پھر بعد میں لوگ اس گھر کو فل اپ کرنے کے لیے جو فرنیچر, کارپیٹس, کرٹنز لیتے ہیں وہ پھر انٹرسٹ پہ لیتے ہیں, کس کو خالی کیوں چھوڑیں, کیسے کریں. اچھا صوفہ کوئی بات نہیں, آپ 200 روپے دیتے رہے ہر مہینے اور 10 سال میں دے دیں, یہ گھن چکر ہے. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم اس چیز کو کہاں تک لے کے جائیں گے. اللہ حلال سے دے سکتا ہے, اتنی کشائش ہے, آپ مت لیں 6 بیڈ کا گھر, آپ 2 بیڈ کا لے لیں. آپ گھر نہ لیں, آپ ٹاؤن ہاؤس لے لیں, ٹاؤن ہاؤس نہیں لیں آپ اپارٹمنٹ لے لیں. یہ کیا سٹیٹس ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے نا, یہ ایسی ہے کہ جیسے دوسرے کے گھر کے اوپر آپ اپنی نیم پلیٹ لگا لیں, کیونکہ وہ آپ کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بھی میں سیکھ کے ایک ایکسپیرینس سے سیکھا, میرے ہسبینڈ کے دوست تھے تو ایسے ہی ہم گئے اور ملنے لگے اور پتا چلا کہ انہوں نے گھر لیا ہے نا, تو مجھے جب ان کی بیوی ملی تو میں نے انہیں مبارک دی. میں ہمیشہ ہر ایک کو ایک ہی دعا دیتی ہوں, شاید آپ کو بھی فائدہ ہو. نہ مجھے ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کہ اس نے کیسے لیا ہے, کیوں لیا ہے, لیکن میں یہ ایک دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اچھا گھر جنت میں دے. تو بعض لوگ تو اس دعا کو سن کے ہل جاتے ہیں, تو جب میں نے ان کو دعا دی تو ہنسی اور تھوڑا سا جھینپ کے کہنے لگی, پاکستان میں تو گھر لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور یہاں گھر لیتے ہیں تو فکر لگ جاتا ہے. میں نے کہا کیوں, کیسے؟ کہتی وہ اس لیے کہ پھر اب ذہن پہ بوجھ آ گیا کہ اب ہر مہینے قسط دینی ہے. تو اس بات سے میں نے سوچا کہ یہ آپ کا تو ہے ہی نہیں ہے. لٹرلی یقین کریں کہ لوگ $20 بھی ان کی جیب میں نہیں رہتے جب وہ ایسے حالات میں آ جاتے ہیں. ایسی بہت اچھی ساتھی ہمارے اپنے بہت قریب ملنے والوں میں, اچھی بھلی کام کرنے والی, میرے پاس آئیں, کہنے لگی کہ شوہر کہہ رہے ہیں گھر لینا ہے تو کیا کریں, اور اسی طرح ہی لینا ہے کہ کچھ لے کے باقی بعد میں. میں نے کہا آپ کو سب پتا ہے؟ کہتی سب پتا ہے, لیکن پتہ نہیں کہ ابھی بھی دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ گھر چھوٹا ہے بڑا ہے. کافی وہ اپنے سے جھگڑی, اپنے ان کو پتا تھا یہ مسئلہ, نہیں بھی لینا چاہتی تھی لیکن اندر ابھی کنوکشن نہیں تھی, لے لیا گھر, لے لیا. مجھے کیا تھا, میں نے تو بات کرنی تھی, خیر گھر لے لیا. اس کے بعد یقین کریں 2-3 سال میں نے جب بھی ان کو ملی دیکھا, ان کے چہرے سے نہ وہ چمک رہی, نہ وہ ان کا بھولپن رہا, لڑکپن رہا, خود بھی بیمار, میاں بھی بیمار, اور بالآخر کہانی کیا تھی کہ اس گھر نے ہمیں برباد کر دیا. نتیجہ کیا, کیونکہ ہم نے اس کے بعد سکھ پایا ہی نہیں ہے, ہر وقت کی قسطیں, میاں بیمار, واٹس ایور, اور اب اس چیز کو ریئلائز کرتی تھی کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا. اور اب کیا کریں, اب لے لیا تو اب اس کو بھگتنا پڑے گا, اب بیچے کیسے. یعنی یہ تو میں بالکل ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوں نا, یقین کریں 100 باتوں کی ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں, کہ جو آپ ماننا چاہیں گے وہی آپ کو فائدہ دے گا. یہ اس کتاب میں ایک پیج 230 پہ کتاب ہے, قرض کے فضائل اور مسائل, تو اس میں انہوں نے کسی کا واقعہ لکھا, ایک بہت ہی شہر کا معروف شخص تھا اور وہ کیسے کروڑ پتی سے سڑک پہ آ گیا, اور اس نے اپنی کہانی لکھی ہے اور کہتا ہے کہ آپ مانیں کہ یہ سب کیسے ہوا, یہ صرف کریڈٹ کارڈز کے ساتھ ہوا. اب میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لیں, کیونکہ ہم نے قرض کی آیتوں کو بھی پڑھا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس کے ساتھ بھی کوئی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے یا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. پہلی بات آپ دیکھیں کہ سود تو ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے. آپ یہ کہہ لیں نا کہ سود کے بچوں کے نام تو لیے ہی نہیں, کانپنے لگتے ہیں لوگ. دو بچوں کے نام لے دوں, بہت لوگ کانپیں گے. میرا حال ابھی نہ لیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ابھی ہمارے دل ہی نہیں اس قابل ہوئے کہ جس کو برداشت کر سکیں. مطلب میرے دل میں تو بہت کچھ ہے, اور ابھی اتنی اور چیزیں ہیں جس کو ہم اس معاملے میں شیئر کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس موقع پہ کم از کم آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ ابھی تیسرے پارے پہ ہی ہیں, اگر آپ کو یہ باتیں سن کے اپنے اندر کوئی آ رہا ہے یا کچھ ہے تو اللہ سے توفیق مانگیں. اس لیے پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا, ہم چاہتے ہیں شوہر نہیں چاہتے, تو آج جاتی فتویٰ دے دیں کہ اس گھر کو چھوڑیں اور باہر سڑک پہ چلے جائیں. تو دیکھیے کہ کسی بچے کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے نا, تو آپ اسے چھری کیسے چھڑاتے ہیں؟ زور سے کھینچیں گے نا تو وہ اس کا بھی ہاتھ زخمی کرے گی, آپ کا بھی کرے گی. ایک بچہ وہ ٹافی کی محبت میں چور ہے, نشہ ہے اس کو, وہ کسی کے بیگ سے بھی کھا لیتا ہے لے کے, اس کو تو ٹافی ہے. اور آپ اگر اس وقت اس کو چوری کا درس دیں اور کہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے, وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. علاج کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی دوسری چیز پکڑا دے. آپ بچے سے کوئی چھڑانا چاہتے ہیں نا, چھری ہے نا, کہتے ہائے بچے نے کیا کیا. عقل مند ماں کیا کرے گی, ایک خالی ریپر بھی ہوگا نا ٹافی کا, اس کو وہ دکھائے گی, وہ جلدی سے آئے گا اس کو پکڑے گا اور یہ چھری گر جائے گی. لوگوں کو اس سے بھی بڑی چیز دکھائے, وہ جنت کے باغ اور وہ جنت کے گھر اور وہ چیزیں جو بندے کو خیر دیتی ہیں. اور ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سامان تعیشات یعنی لگژریس چیزیں خریدنے سے راحت مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. راحت دینے والی, خوشی دینے والی چیزوں سے خوشی نہیں آتی. آپ کے گھر میں نرم گدا موجود ہے, آپ خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے. آپ قیمتی کھانے خرید سکتے ہیں, آپ بھوک نہیں خرید سکتے. یہ دھوکہ ہے کہ بہت بڑا گھر ہوگا تو بہت خوش ہوں گے, بہت بڑی گاڑی ہوگی تو بہت خوش ہوں گے. وہ لوگ اور دکھی دکھتے ہیں. بعض عورتوں نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو زیور میں لادا ہوتا ہے اور وہ آنسوؤں سے روتی ہوتی ہیں, کیا کہ شوہر ہی نہیں خوش ہم سے, تعلقات ہی نہیں شوہر بیوی بی کے اچھے. ان چیزوں سے کچھ نہیں ملے گا. اگر دیکھے اللہ نے ہر چیز کا حل دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں بھائی کرائے پہ گھر لیتے ہیں تو پھر وہ تو ہمیں کچھ نہیں ملتا, تو یہ جو قسط دے رہے ہیں کچھ ہمیں مل جائے گا نا, وہ کب ملے گا اور کس قیمت پہ ملے گا؟ آپ اس کو سوچیں کہ بالفرض کوئی کچھ نہیں لیتا, آپ کہتے ہیں بھائی ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں آرام سے, اللہ نے جتنی زندگی دی ہے, اللہ نے جو ہماری حیثیت ہے اتنے میں ہم گھر لے کے کرائے پہ رہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالفرض کوئی لائبلٹی تو نہیں رہے گی نا آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ چاہے, اس کا کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ پانچ چھ بہن بھائی ہیں, بہت سارے دوست ہیں ساتھی ہیں, سب گھر لینا چاہتے ہیں. آپ نے بھی 20 جمع کیا ہوا ہے, آپ نے 30 کیا ہوا ہے, آپ نے 40 کیا ہوا ہے, 20, اور سب اس تیاری میں کہ ہمیں 10 گھر ملے تو ہم سارے 10 وہ گھر لے لیں. اس کا علاج کیا ہے کہ اگر واقعی کو لینا چاہتے ہیں نا, آپ سب بیٹھیں اور مل کے بات کریں کہ کیا طریقہ کار کیا جائے. چلو سب کی جمع منی جمع کرو. جب سب کی منی جمع ہوتی ہے نا تو وہ کتنی بنتی ہے کہ اس سے 10 گھر تو نہیں, 2 آ جاتے ہیں. یہ جیسے کمیٹی ڈالتے ہیں نا, اس طریقے کی ایک چیز ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو 2 گھر آ سکتے ہیں کون پہلے لینا چاہتا ہے؟ مثال ہے آپ کہتے ہیں پہلے مجھے دے دیں, آپ کہتی ہیں مجھے دے دیں. اب ہم 8 لوگ باقی موجود ہیں, ہم کیا کریں گے؟ جو اپنی جمع شدہ منی ہے نا آپ کو قرض دے دیں گے. اب 2 گھر ہم خریدتے ہیں, ہم 10 لوگ ہیں, ہم 10 نہیں 2 گھر خریدیں گے. اب ایک گھر میں آپ چلی گئیں, ایک گھر میں آپ چلی گئیں, 8 لوگوں کا پیسہ اس میں لگا, اس گھر کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جا سکتی ہے کہ اتنا گھر کرائے پہ کتنے کا آتا ہے. اب وہ گھر اصل میں اس وقت 2 کا نہیں ہے, اس کے 10 پارٹنر ہیں, ٹھیک ہے؟ جن 10 میں سے 2 اس میں رہ رہے ہیں, اس گھر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا منتھ کا کرایہ مثال ہے کہ 10,000 یا 20,000 جو بھی آپ کی اماؤنٹ ہے, جو لوگ اپنا پیسہ اس میں لگا چکے نا آپ ان کو کرایہ دیں گے. پوری ایک اس کے اندر یعنی ایک بہت اچھی کوشش کی گئی تھی, اور الحمدللہ اس پہ کام کر کے کچھ بردرز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرسٹ فری گھر لینے, الحمدللہ انہوں نے مل مل کے ایک ایک کو گھر لے دیا. پھر اتنے میں کچھ نہ کچھ اور جمع ہو جاتا ہے نا تو کچھ اور لوگ مل جاتے ہیں, تو کم از کم کچھ لوگ تو بچ سکتے ہیں نا اس چیز سے. اور پھر بات وہی ہے کہ یہ ساری باتیں دور کی ہیں, اب اس سے پیچھے کی بات ہے کہ ریئلائزیشن تو ہو, ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر کے دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا. دیکھیں یونٹی میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں تو بڑی ہوتے ہیں. پہلے اپنے پلانز چھوٹے کریں، بہت بڑی چیز کو چھوٹا کر لیں اور ادھر سے اپنی کوششوں کو صحیح رخ پہ رکھیں، بہت ہو سکتا ہے. الحمدللہ جب یہی آیتیں ہم لوگوں نے آن لائن پڑھی تھی، آر کے پی کلاس، رب کا پیغام میرے نام، بہت کچھ ہوا تھا. لوگ مائک پہ آ کے اتنا روئے دھوئے تھے کہ یعنی اب ہم آگے کیا کریں. تو اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ کوئی پریکٹیکل چیز کریں، کرنا چاہیے. تو وہ اس وقت وہ چیز ہم نے کی تھی، آخرہ بینک اس کا نام رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ویب سائٹ پہ اس کا لنک موجود ہے، کہ کچھ کرتے ہیں. کچھ لوگ جیسے اب یہ قرض کی ہم خوبیاں پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ قرض دینے کا کتنا اجر ہے. آپ جب تک وہ ایک مدت ہوتی ہے اس کے دن، ہر دن کا اجر ہے ایک اتنا دینے کا، اور اس کے بعد دگنا دینے کا اجر ہے. تو اس طرح کیا کرے؟ تو اس میں پھر ہم نے یہ سوچا تھا، یعنی میں آپ کے سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آج ہم یہاں بات کرتے ہیں، کل اللہ ہمارے یہاں وسائل بنا دیں. ہو سکتا ہے نا، یہ تو لوگوں کے آپس میں ملنے کی بات ہے اور فیسلٹیز کو یوٹیلائز کرنے کی بات ہے. تو سمپل بات یہ کہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، آج نہ کریں، بات تو کر دیں. اللہ تعالیٰ پہلا قدم دوسرا قدم آگے کر سکتا ہے. کہ مثال ہے کہ ہم جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے قرضے چکوانے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 80-90% لوگ جو یعنی پہلے ہی ایسے معاملات کر لیتے ہیں نا، بعد میں وہ پھر قرضوں میں پسے ہوتے ہیں اور وہ لے نہیں پاتے. کریڈٹ کارڈز کے بل دیکھ لیں، گھروں کے لون دیکھ لیں، سو آن. اس وقت بچہ بچہ جس کو کہنا چاہیے قرض کے اندر مبتلا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جمع کیے ہوئے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ میرے ہی ہیں. پیسے کسی کو دے تو بندہ سمجھتا چلے گئے. تو آپ کہتے ہیں اچھا میرے پاس بھی پڑے نا، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم آخرہ بینک میں ڈالتے ہیں، میرے نام سے لکھ لیے گئے. آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ اس میں ڈالتی ہیں کچھ بھی کسی بیس پہ، اب وہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے. پھر ہم اپنے ہی لوگوں میں، اور ہم نے اس کو جب لانگ وے پہ کیا تو وہ تو اتنے لوگ اس میں آ گئے اور لوگوں نے تو یعنی اتنے بڑے بڑے مطالبے کیے کہ ہم بھی ہل گئے کہ اتنے تو ہم نہیں دے سکتے. پھر ہم نے اس کو اینڈ پہ اسٹوڈینٹس تک کر دیا کہ اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں، اور وہ بندہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے آپ ہم سے پیسے لے کے قرآن لون فری انٹرسٹ فری لون لے لیں اور ادھر سے اور کارڈز پہ چڑھاتے رہے، یعنی اس کی کافی چیزیں شرائط کر کے. تو اس کے اندر پورا وہ بندہ چاہیے جو اس ڈیلنگ کو جانتا ہے. اگر آپ سب میں سے کوئی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بھائی، کوئی ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلے اس کو پورا آرگنائز کیا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ ہو جن کو کام کرنا آتا ہو، جو آگے اس کو دیکھیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں منی میٹرز میں بہت ساری بعد میں پیچیدگیاں آتی ہیں، کہیں سب جمع کریں، کسی ایک کا قرضہ اتار دیں، ان کا وہ انٹرسٹ والا ختم تو ہو معاملہ. وہ تو ایک ایسی چیز ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. یقین کریں، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت ہی اچھی پیاری اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ نام نہیں لیتی، ایک ایسی ملک ہے جن کا نام لے رہی ہوں، ایشین کنٹری، اس میں گئی ہوئی تھی. کہتی میں اپنے گھر میں تھی، نیبر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی. بعد میں پتا کیا چلا کہ اس عورت کے دروازے پہ کوئی شخص آیا ہوا ہے اور دروازہ پیٹ رہا ہے کہ اس عورت نے اس سے کچھ قرضہ لیا تھا، اور وہ آدمی سود پہ قرض لیتا ہے، اور اس ملک میں یہ چیز رواج ہے وہاں کا. اس عورت نے جتنا لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دے چکی ہے، لیکن وہ سود اتنا چڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ختم نہیں کبھی ہوتا نا. یہ تو بس ایک ایسے جیسے پیچھے سے آپ نے پانی کی ٹیپ کھول دی ہے نا، اب جو دیتے ہیں اگلے مہینے اس میں اور ہوتا ہے. تو وہ اب عورت سے تقاضا کر رہا ہے، تو اس عورت کے پاس پیسے نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ آج میں تم سے لے کے جاؤں گا. کہتی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دیکھیں کیا معاملہ ہے. یعنی اتنی غربت ہے. وہ کہتی ہے کہ جب ساری کیلکولیشنز کی نا، کہ وہ عورت اس کا سارا ہی دے دے تاکہ یہ ہر روز کی بات ختم ہوئے، تو اس ملک کے کوئی 2000 روپے بنے تھے. اور کہتی کہ استاذہ صرف $20 بنے تھے ہماری کرنسی میں. وہ میرے میاں نے، ہم نے کہا یہ پکڑو تم ابھی لو. ہم نے اس آدمی کو دیے کہ دیکھو یہ پیسے تم لو، تمہارا حساب ختم ہے، آئندہ اس کے دروازے پہ نہ آنا. کہتی ہیں کہ وہ عورت آ کے تو یوں ہمارے پاؤں میں گر گر کے رو رہی تھی کہ آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے. اور کہنے لگی یہ کہانی نہیں ہے جہاں کی یہ بات کر رہی ہوں، گھر گھر یہ کہانی ہے. غریبوں نے سود قرضے لیے ہوئے اور وہ اب اتنے چڑھ چکے ہیں کہ وہ نسل در نسل چلے گئے، اور وہ ہماری کرنسیز میں کریں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتے. شاید ایک دو وقت کا کھانا بھی نہ اتنے میں ہو جتنے میں، اور لوگوں کی عزتیں جو ہے اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ جس چیز میں ایسی چیز آ جائے گی وہ کبھی بھی اس انسان کے لیے بہتر نہیں کرے گی. بات عربی میں یعنی اس کی تعریف بھی یہی کی کہ کل قرض جر نفع ہو، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچے. اگر میں نے کسی کو 1000 دیا نا، تو میں حقدار ہوں کہ میں 1000 ہی واپس لوں. اگر میں نے 1010 روپے لیے نا تو وہ 10 روپے سود کے. اور سود میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایکولنٹ کچھ محنت نہیں ہوتی. یہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی نا کہ تجارت اور سود جو برابر ہے, اس کو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے, اس نے کوئی چیز خریدی. آپ کوئی بھی مثال لے لیں کہ آپ پاس کوئی بھی چیز جو پہنچتی ہے گھر میں کھانے کی, کوئی پریکٹیکل مثال دینا چاہ رہی ہوں کہ جس کو لوگ ایک سے دوسری جاتے جاتے خریدتے ہیں. جو ہم گروسری خریدتے ہیں, مثال ہے کہ آپ چاول لیتے ہیں, کتنے روپے کلو آتے ہیں یہاں چاول؟ 15 کرون کا 1 کلو چاول آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچئے کہ یہ آپ کو 15 کرون کے ملے نا, آپ سے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ جس دکان سے آپ لیتے ہیں پہلی آپ ہیں, دوسرا وہ ہے. پھر اس شخص نے کسی ہول سیلر سے منگائے ہوں گے نا, اس نے کسی امپورٹر سے یا باہر سے ایکسپورٹر سے منگائے ہوں گے نا, پھر وہاں سے وہ آپ کے اپنے ملک کی کسی ایسی جگہ سے لیے ہوں گے جنہوں نے کسانوں سے خریدے ہوں گے. یعنی 8-10 ہاتھ لگے نا. جب پیچھے کسان کے پاس چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 20 روپے کلو ہو چکے ہوں گے, جو آپ کو 15 گنا یا 14-15 گنا مہنگے ملے نا. یہ جائز ہے. ہر بندے نے کچھ محنت کی, ادھر سے اٹھایا, ادھر رکھا, ادھر سے رکھا, ادھر سے رکھا. آپ نے کسی سے ایک چیز خرید لی 10 کی, اب آپ نے خریدی, اس کو رکھا اپنے پاس, آپ اس کو جا کے 12 کی بیچ دیتے ہیں, الاؤ ہے, کیونکہ آپ نے محنت کی, آپ نے اٹھایا, آپ نے اس کو رکھا. لیکن اگر اس کے ایک برعکس, اگر آپ کسی کو 15 کرون اگر پیسے دیتے ہیں اور کل کہیں کہ جب مجھے واپس کرو تو یہ 20 کرو, تو آپ کی تو اس میں کوئی محنت نہیں گئی نا, تو اس میں رسک بھی نہیں ہوتا. آپ نے چاول خرید کے رکھے ہوئے تھے کہ چلو آج 10 کے لیے ہیں, میں 15 کے بیچ دوں گی, یا میرے 15 میرا 5 نفع ہوگا. ہو سکتا ہے بارش میں بھیگ جائیں, ساری خراب ہو جائیں, نقصان ہو سکتا تھا نا, چوری ہو جائیں, کوئی وٹ ایور جو بھی معاملہ ہو. لیکن جب آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ کمایا نا, یہ الاؤ نہیں ہے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں جو مطلب ریلیونٹ ہو کہ نہ ہو, اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ خیال ہے کہ یہ ادارہ ہے, آپ کی کچھ فیس ہے یہاں آنے کی, ایکسپینسز کی فیس ہے آف کورس. بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 1 ویک نہیں دیتے تو لیٹ فیس کا نام سنا ہے آپ نے, لیٹ فیس. آپ 1 ویک نہ دیں تو آپ کو 25 کرون بڑھ جائیں گے ہر دن 5-5. ہوتا ہے کہ یہ کیا, یہ بھی اسی مد میں آتا ہے. یعنی ہم نے اس پہ کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا, اور الحمدللہ کہ اس طرح سے جب بھی یہ کسی سے بات ہوتی ہے تو ایک ایسا موقع بنا کہ اس وقت اس چیز کو ریئلائز کیا گیا, اور پھر الحمدللہ کسی عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, مثال ہے کہ کسی جگہ کی فیس 100 روپے ہے, تو 100 روپے تو مہینے کے اینڈ پہ آپ نے دینے ہی دینے ہیں نا. آپ کہتے ہیں 1 ویک بڑھ گیا تو اب آپ نے اس کو 110 روپے دینے ہیں, یہ مدت کے ساتھ 10 روپے بڑھے ہیں نا, اس نے اس ویک میں نہیں دیے. آپ کہتے ہیں اب اگلے ویک چلیں گے, 10 اور دے دو, چلو 15 اور دے دو, تو آپ کو 2 ویک گزرنے کے بعد 125 دینے ہیں. تو یہ 25 جہاں ٹائم کی ویلیو آ جاتی ہے نا. جب یہ بات سنی الحمدللہ, کئی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بغیر کوئی جگہ چلتی نہیں, لوگ آرگنائز ہی نہیں ہوتے, اور لوگ نہیں دیتے, لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو ایک بھی زیادہ دینا پڑے تو وہ دے دیتے ہیں وقت پہ, لیکن بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں تک گنجائش ہے. لیکن اس کے بعد دل ہی نہیں ٹھکا, ہم نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے. جب شک آ گیا تو اس کو چھوڑ دیں, پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا, بندے کی اپنی عزت اور اپنی نظروں میں بھی تو عزت ہوتی ہے. جی آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کہاں ختم ہوگا, جہاں دلوں میں قناعت آئے گی. اور قناعت کب آتی ہے؟ جب اللہ کا تقویٰ آتا ہے, جب اس دنیا پہ آپ راضی رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. مثال ہے کہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھائی 2-3 بیڈ کا گھر مل جائے, یہ ہے وہ ہے. جب آپ گھر دیکھتے ہیں تو وہ 2-3 کا نہیں, وہ 1 یا 2 بیڈ کا گھر ہے. ایک سوچ کے کہ ہائے ہمیں تو 3 بیڈ کا تھا, یہ تو چھوٹا ہے, اور دیکھو میری بہن بھی تو اتنے میں رہتی ہے اور فلاں بھی تو اتنے میں رہتا ہے. اس وقت ایک بندہ جو چھوٹی جگہ پہ خوش ہے وہ کیا سوچے گا, اس سے بھی چھوٹی جگہ ہو سکتی ہے کوئی. صرف آپ اپنی سوچ بدلیں. میں نے کسی چیز کو ایکسپیرینس کیا اور میں دیکھا, میں نے کہا کہ الحمدللہ جہاز کے باتھ روم سے یہ باتھ روم بڑا ہے. آپ بتائیے, آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے باہر اتنا پتھر لگا لیں, آپ اور اونچی چھت کر لیں, پھر آپ باتھ روم کے اندر ٹب بھی لگوا لیں, پھر آپ اس کے اندر ایک سوئمنگ پول بھی بنا لیں, پھر آپ کھڑے ہو کے شاور بھی لے. بعض لوگوں کے یعنی ان چیزوں میں اتنی چوائسیز ہوتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بندہ چینج ہی نہیں کر سکتا کہ میں کون سی چوائس کو استعمال کروں. یہ کیا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ جو چیز ختم کب ہوگی, جب ہم ریئلسٹک ہوں گے, ہم قناعت کریں گے, ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں گے. کیا میرا اللہ کی نگاہوں میں اتنا مقام ہے کہ میں ایسی چیزوں میں پڑھوں, اور میرا یہ اوقات ہے, میرا یہ مقام ہے کہ نہیں ہے. جب تک اس چیز سے نہیں جوڑے, اور یہ آتی ہے کتاب کے ساتھ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹلی مثال ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے ہمارے خاندانوں میں, گھروں میں, سب سے پہلی چیز اس دروازے کو کھٹکائیں. جو دروازے ہم سے نہیں کھلتے نا, وہ اللہ کھول دیتا ہے. روئیں, تڑپے, بے چین ہو. ہم جہاں پہنچ چکے ہیں نا, اب قدم قدم پیچھے آنا پڑے گا. اس کے لیے وہی بات جو فلکم رؤوسہم والیکم والی بات ہے, ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھے بات کریں, ان کی دل سوزی کریں, ڈائریکٹ کبھی ہٹ نہ کریں. بعض آج جیسے سن کے جا رہے ہیں, اور آج جاتے شوہروں کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ یہ غلط وہ غلط. میں اپنے سے کسی کو اس ریکمینڈ نہیں کروں گی, باقی آپ کے اپنے ان پہ جس کے جیسے تعلقات ہوتے ہیں ویسی بات کرتے ہیں. پہلے آج اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں اس چیز کی وحشت آ گئی ہے, آپ کا دم گھٹنے لگ گئے. آپ کے صوفے کے نیچے سانپ کا بچہ ہو تو آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ پورا صوفہ ہی جو سانپوں سے بنا اس پہ کون بیٹھ سکتا ہے. اور جس کو اپنی قبر یاد ہے وہ تڑپے گا. اس کے لیے حکمت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, پہلے اپنی زندگی کے اندر سے یہ چیزیں کم کریں, اپنی ضروریات کم کریں. دیکھیے, کوئی مرد بھی میں نہیں مانتی کہ کتنا بھی شوقین مزاج کیوں نہ ہو, اچھا گھر بنانے کا, اچھے کپڑوں کا, کھانے پینے کا, لیکن جب تک اس کی بیوی اس کو انٹرٹین نہیں کرتی نا, اس پہ ویلکم نہیں کرتی نا, وہ انجوائے نہیں کرتا. مثال دے رہی ہوں کہ ایک شوہر ہے, گاڑی لے کے آئے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں صحیح چیز نہیں. اب اس میں جنرل بات ہے, کمائی ٹھیک نہیں یا سو آن. اب جو بیوی اس گاڑی کو دیکھ کے کہے گی, ہائے کتنی خوبصورت ہے, کتنی اچھی ہے, وہ کہیں گے دیکھا اسی لیے تو لائے ہوں. بالفرض میں اپنا عمل بتاتی ہوں, وہی بہتر ہوتا ہے, دوسروں کا کیا بتانا ہے. کسی کے بارے میں کبھی کرید نہیں کی, اور ضرورت ہی نہیں کون کہاں سے کما رہا ہے, کہاں سے لے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن کیا, ہر اس چیز سے بے تعلق ہو جائے جس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی کیا کرتا ہے نہیں کرتا. لیکن کچھ لوگ سرے ہم خود ہی مشورہ بھی کرتے ہیں, اور خود بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے اس طرح لی, یا ہمارا یہ بزنس ہے یا وہ ہے. مطلب بہت لوگ اس طرح, یعنی ایک ٹریڈیشن کہہ لیں کہ جب لوگ نیا گھر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد در ضرور کراتے ہیں. اچھا, ہم لوگوں کو نا اس لیے بھی بہت سارے حالات پتہ چل جاتے ہیں کہ لوگوں نے ایک ٹریڈیشن رکھا ہوا ہے, نیا گھر لیا ہے جی, درس رکھانا ہے, سب سے پہلے آپ کو لے کے جانا ہے. بھائی ہم کیا کریں گے, نہیں وہاں جا کے ذرا کچھ قرآن شریف پڑھیں, دعا کرائیں گے, پھر ہوگا. تو ہماری دعا سے کیا ہوگا؟ بہرحال لوگ جو بھی سمجھتے ہیں نا, تو ہاؤس وارمنگ سے پہلے ایک درس رکھتے ہیں, اور صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے نیا گھر لیا اور اس کے بعد یہ اور وہ ہے نا. تو اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ اس طریقے کی چیزیں, میں نے کبھی بھی ان کو مبارک نہیں دی, کبھی تعریف نہیں کی. یہ چیزیں جو نا, یہ سوشل بائیکاٹ سے ختم ہوں گی. مثال ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے, چلیں آپ جنرل بات کر لیں کہ ایک عورت ہے, اس نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس میں ستر کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے, کچھ نہیں ہو رہے, آپ اس کی تعریف کریں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شادی میں ہم انوائٹڈ تھے, بہت ہی میری کلوز اسٹوڈنٹ تھی, تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا, شہر کی بہت بڑے گھر کی تھی اور واٹ ایور بیٹی کی شادی تھی, تو انہوں نے کہ آپ کو ضرور آنا ہے, اور ہم ہے تو ویسے عورتیں مرد ہیں لیکن ہم آپ کے لیے الگ رکھیں گے, دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, شرط یہی ہے کہ بس وہاں کو میوزک نہ ہو تو میں اپنے آپ کو چھپا لوں گی. میں بالکل گئی جیسے میں نے جانا تھا, نکاب میں رہی, میں سب سے ملی, سب میرے ملنے والے تھے, شہر کے اکثر لوگ سب تھے, کیونکہ لوگ بعض دفعہ بھی شرمندہ ہو کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں نا, تو ہمیں تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں دیکھ کے دوسرے خود ہو جاتے تھے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ میں کھڑی تھی تو قریب ہی تھی وہاں, تو ایک باہر سے خاتون آئی نا, یقین کریں کہ یہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ کہ یہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں, اور اگر آپ ان کو مسلم گیدرنگ میں نہ دیکھیں تو آپ پہچانے نا. تو میرے دل میں ایک دم ہوک اٹھی ان کے بارے میں, تکلیف ہوئی مجھے بہت زیادہ. ابھی میں اسی تکلیف میں تھی نا, تو جو ہی وہ آئی اندر, تو باقی لوگ جو اندر, ان میں سے ایک ان کو دیکھ کے تھی, مطلب وہ جو سٹائل ہے مجھے نہیں آتا, لیکن انہوں نے اس کی ہائے سو ڈیشنگ ویشنگ اس کی اتنی تعریف کی, مجھے اس کے حال سے اس پہ زیادہ دکھ ہوا کہ کاش یہ اس کی تعریف نہ کرتی, صرف یہ جملہ سننے کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہے. یقین کریں اگر ہم لوگوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں نا غلط کاموں پہ, تو آدھے سے زیادہ کرپشن اور پمپ اینڈ شو ختم ہو جائے. لوگ صرف یہ تعریفیں سننا چاہتے ہیں, بڑا بننا چاہتے ہیں, لوگ آپ کو بلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, لوگ کیوں لیتے ہیں ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو لگژریس چیزیں وہ اکثر کیوں لی جاتی ہیں کہ لوگوں پہ روب آئے. تو آپ مت آئیں کسی کے روب میں, آپ جا کے دیکھیں اچھا کرسی کیسی ہے، اچھا میز کیسا ہے، اچھا یہ ڈنر کہاں سے لیا ہے. میں نے اکثر عورتوں کو چھچوری حرکتیں کرتے دیکھا ہے. اچھا یہ اتنے کا ہے، اچھا یہ کہاں سے لائی تھی، اچھا یہ کہاں سے لیا. کہ چھوٹی رکھیں اپنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کچھ اس کے آگے مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے آنکھیں نہ کھول لیا کرو. کم تعریف کریں لوگوں کی، ان کو جذباتی ٹارچر دیں. وہ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ دیکھیں نا یہ اللہ کی نافرمانی کا ہے، یہ ایک جنرل رول ہے، جہاں کسی کو اللہ کی نافرمانی سے کوئی چیز لیتے دیتے دیکھے نا، نہ میں نے اس کی تعریف کرنی ہے، بے نیاز رہیں، نہ تنقید کریں. بعض لوگ تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں، اللہ دا خوف ہی نہیں لوکاں نو، یہ نہ کریں کیونکہ وہ اس وقت آپ کا سر پھاڑ دیں گے کہ آرام آ جا کے یہ درس سنانے بیٹھ جائیں. یہ بھی درست نہیں ہے. حکمت کے ساتھ رہیں. جتنا آپ لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے نا کہ آپ ہمیں تبھی اچھے لگتے ہیں جب آپ اللہ کی مانتے ہیں، کوئی شوہر ایسا نہیں کرے گا. جن کا میں نے ذکر کیا کہتی ہیں کہ لٹرلی میرے شوہر کہتے تھے کہ یہ تم ماں بیٹیاں اگر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں نے کیا کرنا تھا، میں تو پہلے جاب کرنے والا بندہ ہوں، میں تو اپنی جان بھی لے کے یہ گھر لیا تم لوگوں کے لیے، یہ تم ماں بیٹیوں نے مجھے ڈالا ہے. پھر بعض عورتیں میاں کا ایمان اس طرح خراب کرتی ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، اپارٹمنٹ میں رہیں گے تو رشتے سے آئیں گے، بڑے گھر میں جاؤ تو رشتے بھی اچھے آئیں گے. کئی کہانی ہے. ساری باتیں کب سمجھ آئیں گی؟ جب ایک بندے کا دل مان جائے گا. آج کی جتنی گفتگو ہے نا، اس میں سے اگر آپ سب کچھ بھی بھول جائیں، بس ایک چیز اپنے لیے لے کے جائیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے بارے میں اس نقطۂ نظر سے سوچنا شروع کرنا ہے، طلب پیدا کریں. اور جہاں کسی کو لگتا ہے کہ یہ بات میں اچھی طرح نہیں کر سکتی، اس کلاس روم کے باہر والوں سے مت بات کریں. یہ ان کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی ہے. اور یہ بات کب سمجھ آتی ہے؟ جب آپ اس کلاس روم میں آ کے بیٹھتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، عاجز بنتے ہیں. یہ بات ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتی، یہ ان چیزوں کے بیچ میں رہ کے کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ایک نتیجہ نکل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، اب تنقید شروع ہو گئے ہو، اب تم لوگ یہ ہو گیا، اب کیا ہم کچھ نہ کریں. اس لیے کچی پکی بات آپ کو پتا ہے کہ ادھورا سچ جو ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ہم یہاں سے ادھوری ادھوری انفارمیشن لے کے جاتے ہیں نا، اس کا زیادہ نقصان کرتے ہیں. تو پلیز اس موضوع پہ ابھی آپ خود اپنے آپ کو زیادہ فائدہ دیں، اور اللہ نے چاہا تو جہاں آگے بات آئے گی پھر کچھ اور باتیں جو آپ کے نصیب کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آپ کو ہر دن مزید بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار میں لفظ وہی بول رہی ہوں کہ کارڈز کی بات بیچ میں آ رہی تھی، تو کریڈٹ کارڈز کا لفظ، کیونکہ یہ آپ کا حق بنتا ہے نا، میں اس لیے بول رہی ہوں کہ کریڈٹ کارڈز کے بارے میں کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ایک بک ہے بہت اچھی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو پڑھا ہی دوں کسی موقع پہ پوری، اس میں کافی ڈیٹیل سے انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا. تو کریڈٹ کارڈ جو فی زمانہ چلتے ہیں، اس کی دو تین مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے جس میں آپ ہی کے اپنے اکاؤنٹ میں سے منی جاتی ہے، نہ آپ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، جتنے آپ کے پیسے ہیں بینک میں اس کو آپ کا بینک اسی وقت کاٹ دیتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کیش نہ رکھیں اپنے پاس، آپ کارڈ رکھ لیں چیک بک کی طرح. اس میں تو انشاءاللہ تعالی کوئی قباحت نہیں ہوگی، اگر اس میں کوئی اور باریک بات نہیں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے جس کو آپ چارج کارڈ کہتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ، ان دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یعنی نام کچھ بھی ہو. دوسرا کارڈ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کچھ منی آپ کے پاس الاؤ ہوتی ہے، بینک آپ کے اون پہ دیتا ہے اور منتھ کے اینڈ پہ آپ کو بل دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس ایک مہینے کی مدت کے اندر ان کو پے کر دیتے ہیں جب بل آتا ہے، تو انٹرسٹ نہیں پڑتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ ایک بھی دن اوپر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں خوشی سے کہ آپ اوپر کریں، ان کا بزنس ہی ان لوگوں سے چلتا ہے، اس میں رخصت کا پہلو تو نکل آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب لیا اس میں ایک پیسہ بھی اوپر نہ دیں، آپ نے دیا. لیکن اگر اس میں بھی کوئی ہڈن فیس ہے، مثلاً اس کارڈ کو خریدنے کے لیے کچھ پیسے دے رہے ہیں، بس ایک ذہن میں رکھ لیں کہ بینک آپ کو قرض دے رہا ہے، آپ نے جو بھی یہاں کے کوئی سٹور ہے وہاں سے کچھ بائے کیا، کریڈٹ کارڈ چارج کرائے، آپ کو کچھ نہیں ملا لیکن بینک نے آپ کے ان پہ دے دیا، ٹھیک ہے. اب جب آپ اپنے طور پہ لیں گے تو آپ ایک مہینے کے بعد دے رہے ہیں کہ بینک نے آپ کو قرض دیا. اس قرض کے ایون کوئی ظاہری یا چھپی ہوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ تعالی. لیکن تیسری چیز جس کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ چارج کرتے ہیں، بینک اس دن سے آپ کا یعنی اس پہ پروفٹ جو انٹرسٹ کے طور پہ لینے چاہتا ہے، تو وہ تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور یقین کریں یہ گھن چکر ہے، اور اب اللہ معاف کرے ہمارے اپنے ملکوں میں اس کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو غمزدہ ہونے کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی پورے شوق سے کریں، ارمان پورے کریں، اور نیچے آپ کارڈ کا نمبر لکھا ہوا ہے، آئیں ہم سے لون لیں، بڑا گھر دکھایا ہوا ہے، آپ کے خوابوں کا گھر مل جائے گا، آئیں ہم سے لون لیں. یعنی یہ ایک ایسا ٹریپ ہے کہ جس کے اندر بندہ آتا ہے تو خواہشوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور یہ راستہ کھولتا ہے انسان کو اس چیز میں جانے کا. اور بعض لوگ پھر اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایسا پھنستے ہیں. جن کی کہانی وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میرے پاس 25 کارڈ تھے اور ایک کارڈ کا قرضہ دوسرے کارڈ سے چکا تھا، اور جب پھنسا تو 25 کی 25 نے آ کے قبضہ ایسا کیا کہ جو ایسٹس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور بیوی کے ساتھ لڑائی شڑائی شروع ہو گئی، بیوی نے طلاق لے لی. اور کہتے ہیں کہ وہ رات میں نے باہر پارک کے بینچ پہ گزاری. ایک دن کروڑ پتی ہے اور اس کے کچھ دن کے اندر وہ روڈ پہ آ چکا ہے. یہ ساری سوغاتیں کیا ہوتی ہیں؟ آرٹیفیشل زندگی کی ہوتی ہیں. آج بھی جہاں بھی آپ کو فلکسویشن دکھتا ہے، آج تو مارکیٹ اتنی تھی آج گر گئی. کسی ملک کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہاں ٹاور کا ٹی بولتے تھے ابھی لوگ، تو پورا ٹاور بک ہو چکا ہوتا تھا. اب وہ کہاں تھا، کیا تھا، آپ چھوڑ دیں. ایسے لوگ آ کے بیچتے تھے، کہتے تھے کہ نیچے کھڑے ہو کے، فلور بہت اونچی اونچی بلڈنگ تھی، 30-40 فلور، نیچے سے اوپر فلور تک پہنچنے میں لفٹوں میں 10-10 سودے ہو جاتے تھے بروکرز کے. لوگ اس طرح ٹوٹ کے پڑتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے یہ آج اگر اتنے کا لیا ہے تو کل کتنے کا بیچنا ہے. اور جو لوگ انویسٹرز تھے انہوں نے ادھر سے لیا، نفع ملا، ادھر دیا، کروڑوں کمائے، ایک ہفتے کے اندر وہ سب نیچے کا نیچا گرا. جو پچھلے سال کی کمائی تھی وہ ساری اسی میں ڈوب گئی. یعنی یہ آرٹیفیشل قسم کا فلکسویشن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی، اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد والدمع من بين الجفا
ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله
صلي على ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصل الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا صلوا عليه وآله
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آپ لوگ مجھے امید ہے کہ بھاگ بھاگ کے واپس آ رہی ہوں گی. آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے اور پلیز لبیک آپ اپنی اسکرین پہ لکھ دیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ واپس آ چکے ہیں. مجھے تھا کہ آپ لوگوں کی بریک شارٹ ہے لیکن جس طرح ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں تفسیر اور آج کی تفسیر آپ کے لیے کافی لینتھی تھی. کیا لگا آپ لوگوں کو, کیا فیلنگس تھی؟ آپ کی بریک تھوڑی سی لیٹ ہوئی نا, تو کیا کوئی تھکن کا احساس ہے؟ ایسی فیلنگس تو نہیں ہے کیونکہ ٹاپک ایسا تھا کہ اس میں ٹائم کا واقعی بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کتنا زیادہ. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کے آنسر بہت آہستہ آ رہے ہیں. جی, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی تھکن والی اور اکتاہٹ والی فیلنگز نہیں ہوں گی, بلکہ ہم سب اس چیز کی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ جو جو اس سود کی لعنت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دے. اور جیسے کہ استاذہ جی نے کہا کہ جب ہم خواہش اور پھر ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. اور ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے آپ کو سود سے نکال لیا, کیونکہ جب اس کی ہلاکت اور اس کی پتہ چلتا ہے کتنی خوفناکیاں ہیں, اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. دنیا میں بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, اور وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن بے سکونی کی اصل وجہ وہی سود ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا ہماری مختلف کیفیات ہونی چاہیے. آپ لوگ ماشاءاللہ ایکٹیو ہونے چاہیے, آپ لوگوں کے جواب جو ہے وہ کوئکلی آنے چاہیے. آیت نمبر 274 میں اس میں کس کس وقت خرچ کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے؟ چھپا کر خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے جی, ظاہر کر کے جی, سرن علانیہ اور دن اور رات میں, یعنی کوئی فرق نہ ہو. اچھا, جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ باقی سب بھی ریگولر اسٹوڈینٹس آپ سب لکھیں, آیت کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں. کوئی غم نہیں ہوگا. ہمیں کتنا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں تو بہت پرسکون ہو, خوف اور غم نہیں ہوگا. اور دنیا میں بھی ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے اطمینان سے ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی فکر اور بے چینی رہتی ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. پرسکون ہو جائیں گے جی, اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی یہی خوف اور غم نہیں ہوگا جو باقی لوگوں کو قیامت کے دن ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ بچائے گا. جو آیت نمبر 275 ہے اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا, اس میں سود کا لین دین کرنے والے قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے, کیا ان کی حالت ہوگی, پاگل کتے جیسی ہوگی, خپتی ہوں گے, دیوانگی کی کیفیت ہوگی, اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ سے توبہ طائب ہوئے تھے, تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے. اسی آیت میں دیکھیں, یقومون, یہ کون سا دن ہوگا, قیامت کا دن, پاگل کتے کی طرح ہوں گے, جی بالکل صحیح, اور قیامت کا دن ہوگا, اور یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو سود کا لین دین کرتے ہیں. جی ڈے آف ججمنٹ, قیامت کا دن. اللہ نے اس آیت میں کس چیز کو حرام کیا, ربا کو, سود کو حرام کیا, اور کس چیز کو حلال کیا گیا, تجارت کو. جی تجارت کو حلال کیا گیا اور سود کو حرام کیا گیا. سود اور تجارت کا فرق کیا ہے, تجارت میں کیا چیز لگتی ہے, ٹریڈنگ, تجارت, سود اونلی پروفٹ ہوتا ہے, اور تجارت میں پیسہ اور محنت دونوں ہوتی ہے. جی تجارت ہارڈ ورک ہوتا ہے, ٹریڈنگ اس میں پروفٹ اور لاس بھی ہوتا ہے, اور اس میں تجارت میں ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی. یعنی سود میں تو یہ ہوتا ہے نا, کتنے وقت پہ آپ نے یہ پیسے نہیں دیے تو اتنا سود بڑھ جائے گا, لیکن تجارت میں ایسا نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ آپ مال لیتے ہیں اور وہ نہیں بکتا یا کم قیمت پہ بک رہا ہوتا, اس کو نہیں بیچا جاتا, تو اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش کی جاتی ہے, تو یہ ڈفرنس اس میں ہمیشہ رہے گا کہ جہاں ٹائم اور منی باؤنڈ ہو جائے وہاں وہ سود کی شرائط میں آئے گا, اور جہاں اس کی لمٹ نہیں ہوگی وہاں وہ تجارت میں ہوگی. تجارت میں اور کیا چیز ہوتی ہے, سیٹل میٹر ان انٹرسٹ, جی کوشش ہوتی ہے, پھر تجارت میں رسک بھی ہوتا ہے, پروفٹ اینڈ لاس بھی ہوتا ہے, لیکن سود میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, اس میں رسک نہیں ہوتا. ایک آپ نے بندے کو کہہ دیا کتنے تم نے پیسے لیے اور اتنے واپس کرنے ہیں, اس میں کوئی اس سے زیادہ ایسے پیسے لوں گا. اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ واقعی اس چیز کو آپ بھی ملٹیپلائی کر کے دیکھیے گا کہ جو گھر ہوتے ہیں, اس کی سادہ نے جو مثال دی مارگیج کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی وہ جو گھر 2-3 لاکھ کا ہوتا ہے کہ جب وہ پیڈ آف ہوتا ہے تو وہ کتنے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے, ڈبل اور ٹرپل ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ کیونکہ ایک اٹریکشن دی جاتی ہے اور اس میں انسان کو پھر پتہ نہیں چلتا. اور تجارت میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ پروفٹ میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, جی, اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ تجارت میں ایک ہی دفعہ میں معاملہ ہو جاتا ہے, یعنی جو مال بیچنا خریدنا ہے, کسی کو دینا ہے, وہ ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے. لیکن سود میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصے تک کسی کو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور اسے سود لیتے رہتے ہیں اور اصل وہیں پیسے پڑے رہتے ہیں. اسی آیت میں دیکھیں, فمن جاءہ موعظۃ, یہ کیا چیز ہے, یہ کون سی نصیحت ہے یہاں, سود انکریز ایوری ڈے, جی بالکل, یہاں کون سی نصیحت مراد ہے, موعظۃ من ربہ, سود ہی کے بارے میں جو پہلے ہے. جی اللہ تعالی نے کس چیز کو مٹا دیا ہے آیت نمبر 276 میں, یمحق اللہ ربا کو, جی اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا کہ سود کو مٹا دیا گیا, اور کس چیز کو بڑھا دیا گیا, صدقات کو, زکات کو, جی بالکل, اور اس سے ہمیں کیا موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کھلے دل سے خرچ کرنا ہے، دل میں بالکل بخل اور تنگی نہیں ہونی چاہیے. خرچ کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مال صرف امیروں کے پاس نہ رہے اور غریب غریب تر نہ ہوتا جائے، بلکہ جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور ان لوگوں کو سود پہ قرض نہ لینا پڑے. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جی، بینیفٹ فار ادرس. اور کتنا ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو قرض دیا جاتا ہے اور پھر مہلت دی جاتی ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو تو یہ ہمیں پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روک نہیں سکتی. کسی کو قرض ہنسنا دے دینا، یہ کتنی بڑی اس کے لیے بھی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اس طریقے سے کام ہوتی ہے، غنا آتا ہے انسان کے اندر جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، آیت نمبر 279. اس آیت میں اللہ نے کیا سزا بتائی ہے سود خور کی؟ قرض دینا بڑی نعمت ہے، جی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا نہیں. جی، آگ ہے. اور ایک اور تنبیہ کیا کی گئی ہے آیت نمبر 279 میں، کہ اگر وہ سود سے توبہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ کیا ہے؟ ڈکلریشن آف وار. جی بالکل، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کو نہیں مانا جا رہا، تو ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے. اور جس طرح کا اسلام کا رول ہے، اس میں یہ چیز جو اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں ہوگا تو اللہ کے خلاف وہ جنگ بن جائے گی، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے. جی، توبہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی جو لوگ اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور انہوں نے کسی کو سود پہ اپنی رقم دی ہوئی ہے تو کیا کریں گے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے کیا معاملہ ہے؟ معافی تو ہے، اور اس کے ساتھ وہ کیا ہے کہ وہ اپنا اصل معاف لے سکتے ہیں. سود خور کیسے کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے؟ جو سود لے رہا ہے اللہ اپنی طرف بلاتا ہے. جی، وہ اپنا مال لے سکتا ہے، اصل رقم واپس لے سکتے ہیں. جی، جو ان کی اپنی رقم ہے، دے ول ناٹ بی ڈپرائیوڈ آف دیئر اوریجنل ویلتھ. جی، اور اگر وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام میں اس کو واپس لینے کی اجازت ہے. اور سود خور کسی پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ اور ہم نے اس کی مثال دیکھی نا، کہ ایک جو قرض لیتا ہے اور سود دیتا ہے، اس نے دینا ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی سود دیتا رہتا ہے، لیکن اس کی اصل رقم وہیں پہ موجود رہتی ہے. دوسروں کے خون چوستے ہیں، جی، کیونکہ وہ اصل مال سے ہمیشہ زائد لے رہا ہوتا ہے، ڈبل ٹرپل کر کے. پورس، ہی سکس بلڈ آف پورس. جی، آیت نمبر 280 میں دیکھیں، یہاں زو اسرتن کس کو کہا جا رہا ہے؟ زو اسرتن کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرض لینے والے کو، پور کو، جو غریب ہے. اور اس آیت کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے اور نزول کے اعتبار سے یہ کون سی آیت تھی؟ غریب لوگ جو قرض لیتے ہیں، لاسٹ آیا قرآن باقی. اس آیت کے کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور یہ آخری حکم تھا جو مسلمانوں کے لیے تھا. اور یہ اس وقت آیا جب ان کی تربیت ہو چکی تھی، ان کو ہر چیز 9 اور 31 ڈیز. جی، بعض جگہ 9 ڈیز ہے اور بعض جگہ 31 ڈیز آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے اس کی اصل کی طرف لوگوں کو لانا ہے. کسی کو پہلے ہی سود کی آیات بتا کے اس کو دین سے دور نہیں کرنا. پہلے ان کی صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، اور 23 سال کے بعد جا کے یہ حکم آیا تھا. تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم اس چیز کا حق ادا کر سکیں، دوسروں کو بھی روک سکیں. چھوٹی چھوٹی کوششیں، کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا، اس میں بھی اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے. بل لیٹ ہونے کی صورت میں اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دے گا اور غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا. جی آئی اوپننگ آیا تھی آج کی، جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہر ایک اپنے آپ کو اس جگہ پہ چیک کر سکتا ہے بنسبت دوسروں کو چیک کرنے کے، خود اپنے آپ کو. ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کی تجوید کا ٹائم ہے اور آپ لوگ اپنے نوٹس بکس کے ساتھ اور اپنے قرآن کے ساتھ ریڈی رہیے. رولس کو بہت اچھے طریقے سے کیجیے. ماشاء اللہ سسٹر صبح بہت اچھے طریقے سے کروا رہی ہیں آپ کو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے اگلے سیشن کی طرف چلیں گے. آپ تجوید کے لیے ریڈی ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسی ہیں سسٹرز آپ سب؟ امید ہے میری آواز آپ لوگوں تک بالکل ٹھیک آ رہی ہوگی ان شاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. کیسی ہیں آپ سب اور کیا فیلنگز ہیں آج کل؟ آج کا تو سبق بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت تھا، بہت آئی اوپننگ تھا، اور ایک ایسے مسئلے پر تھا جس پہ ہم بہت زیادہ کوئسچنز ہوتے ہیں ہمارے، اور بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوئی ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے نا. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یقین آ رہا ہے کہ ہم نے ماشاء اللہ اب ہم تکمیل کی طرف چلے گئے ہیں، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں گے چیزیں آہستہ آہستہ سمود ہو رہی ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں، ہے نا. اب میں یہ دیکھ رہی تھی ماشاء اللہ تبارک اللہ کہ جو پہلا پارا ہمارا جب ڈاتا ہم اس کی تکمیل کر رہے تھے، اور اب ہم جب سورہ بقرہ کی کر رہے ہیں تو آپ سب بڑے ماشاء اللہ اسٹیبل فیل ہو رہے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ماشاء اللہ کل کافی سارے اسٹوڈینٹس کے میسیجز آئے جنہوں نے یہ ڈالا کہ وہ کون سے ٹاپکس لے رہے ہیں، سلیکٹ کر رہے ہیں فار یور پروجیکٹ پریزنٹیشن، اور بہت خوشی ہوئی مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ. اور آپ دیکھیں کہ یہی ہوتا ہے نا، یہی وہ استقامت ہوتی ہے کہ جب ہم جڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، چاہے کتنی مشکل آ رہی ہو، کتنے پرابلمز آ رہے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم ایک پوائنٹ پر جا کر پھر ہمیں وہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے نا. جب ہمیں استقامت نصیب ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس کے ریزلٹس دکھنے شروع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پھر اتنی آسانیاں ہمارے لیے کر دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. رائٹ. بس ایک ویسے تو ہمارا تجوید کا سیشن ہے، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے ضرور کروں گی کہ آپ کو جو آپ کا ماشاء اللہ بلاگ بن گیا ہے آپ کی کلاس کا، اور اب آپ اس کو یوز کیجئے اپنی ریکارڈنگز کے لیے، اور انشاءاللہ اسی بلاگز پہ آپ کے جو پروجیکٹس آئیں گے انشاءاللہ جتنی طرح کے بھی جو بھی بینیفیشل چیزیں ہیں، جو آپ پریزنٹیشنز بنائیں گے انشاءاللہ وہ ان بلاگز پہ جائیں گی اور وہ آپ کے لیے سیف رہیں گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. تو انشاءاللہ اس کو بالکل بھی ایسے ہی کوئی چیز نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف پروجیکٹ ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ارننگ کا ایک موقع ہے کہ آپ اس سے بے پناہ اجر ارن کر سکتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی ایک پریزنٹیشن، ایک بات، کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی ایسی چیز کسی کو ہیلپ کر دے، کسی کو کوئی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا نا. تو انشاءاللہ ہم سب نے اس کو بہت سیریس لے کر، بہت پازیٹو لے کر کام کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم بہت اچھی سی پریزنٹیشن بنائیں. آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بہت سارے آئیڈیاز سجا دیں گے کہ اچھا یہ 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 اس کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. رائٹ. انشاءاللہ کل تک کا دن ہے آپ کے پاس اپنے ٹاپکس بتانے کے لیے، تو آپ ضرور بتاتے جائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو تکمیل کا ڈے ہوگا اس کو ہم بہت زیادہ اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے. آپ کو ڈیٹ بھی بتا دی گئی ہے، ابھی سے کچھ بھی پلان کیجئے، فیملی فرینڈز کو انوائٹ کیجئے اپنی کلاس میں، اپنی فیلنگز اچھی اچھی سے شیئر کیجئے انشاءاللہ. تو باذن اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے جو ہے وہ اس کو بابرکت بنائیں، اور جو ہم نے سورہ سیکھی لرن کی ہے اتنے پیریڈ میں اسے اس پر ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں. آمین. چلیے انشاءاللہ ہم اپنا تجوید کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہ تکلیفنا فی الدین، آمین الہی آمین. جی اب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اب تک جو چیزیں کی ہیں، یعنی ہم کسی کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم کون سا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے لکھیے. نون ساکن کا کیا تھا، ویری گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ فی. ٹھیک ہے، ہم نے بالکل نون ساکن کو حرکات کو بھی ڈسکس کیا تھا بالکل، اور پھر نون ساکن کو پڑھا تھا. نون ساکن کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین جو ہیں وہ سیم رولز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ہم نے یہ بات نوٹ ڈاؤن کی تھی کہ نون ساکن جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایک ویزیبل نون ہے، جبکہ تنوین کے اندر ایک آڈیبل نون ہوتا ہے، رائٹ. اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ نون ساکن جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تنوین ہمیشہ ورڈ کے اینڈ میں ہوتی ہے. نون ساکن حروف، اسم، فعل کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے، جبکہ تنوین صرف اسم میں پائی جاتی ہے. اور جو نون ساکن ہے وہ دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کنٹینیویشن میں بھی، اسٹاپ میں بھی، لیکن تنوین جو ہے وہ اسٹاپ کی صورت میں یعنی گر جاتی ہے، اور تنوین کا نون صرف کنٹینیویشن میں پڑھا جاتا ہے، رائٹ. اور تنوین کسے کہتے تھے؟ ہم نے کہا تھا ان بن تن، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہہ دیتے ہیں. فتحتان، ضمتان، کسرتان کو آپ تنوین کا نام دے دیتے ہیں. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ سیم رولز کو فالو کرتی ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو تنوین اور نون ساکنہ کے جو احکامات ہیں یا جو رولز ہیں ان میں چار چیزیں ہیں. نمبر ون ہوتا ہے الاظہار، ٹو شو، ظاہر کرنا. نمبر ٹو از الادغام، دیٹ از ٹو مرج، رائٹ. نمبر تھری از اقلاب، ٹو چینج، اینڈ اخفا، ٹو ہائڈ، چھپانا، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اظہار کو. اظہار جو ہے وہ ظاہرہ سے ہے، ظاہر کرنا، پرومیننٹ کرنا، واضح کرنا. کسی چیز کو ظاہر کرنا یا واضح کرنا یہ اظہار کہلاتا ہے. اور اصطلاح میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو کیسے کریں گے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، وہ جو ہے یعنی حرف المظہر جو ہوتا ہے، یعنی وہ حرف جسے ظاہر کیا جاتا ہے اس پر زیادہ دیر غنہ کیے بغیر پڑھنا اظہار ہے. اسی طرح جب ہم نون ساکن کی بات کرتے ہیں یا تنوین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نون ساکن کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا اور زیادہ دیر غنہ کیے بغیر ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اظہار کے لیے آپ کو سکس لیٹرز یاد کرنے ہوتے ہیں. یعنی اب آپ اظہار جو ہے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پر نون کو شو کر کے پڑھا جاتا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد سسٹرز اگر مجھے یہاں پر آپ پلیز آج کا لیسن کھول دیجیے ویز آئی کیو پر، کیا کھل سکتی ہیں آج کی آیا تو پلیز یہاں اوپن کر دیجیے. جی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہ وہاں پر نون کا اظہار کر کے پڑھا جائے گا. حروف حلقی کس کس کو یاد ہیں؟ بس یہی پیج چھوڑ دیجئے گا سسٹرز، دیٹس اوکے. یہ پیج جو ابھی آپ نے کھولا تھا نا، اس میں مجھے کچھ ایگزامپلز دکھ لی، دیٹس اوکے، وہ ٹھیک ہے میرے لیے. جی جی کس کس کو پتہ یاد ہے کہ حروف حلقی کون سے تھے؟ تھروٹ لیٹر، جو ہم نے کس میں پڑھے تھے؟ جب آپ مخارج پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا نا اپر پارٹ آف تھروٹ، مڈل پارٹ آف تھروٹ اینڈ لوور پارٹ آف تھروٹ. تو یہ جو سکس لیٹرز ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. حلقی لیٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے. یعنی اب کیا ڈیفینیشن بنی اظہار کی؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان سکس لیٹرز میں سے کوئی لیٹر ہو تو وہاں پر نون کو یا تنوین کے نون کو شو کر کے پڑھا جائے گا، اس کا اظہار کر کے پڑھا جائے گا، رائٹ. جیسے آپ ابھی 276 آیا میں دیکھیے، واللہ لا یحب کل کف کفارن اثیم. رائٹ, دیکھیں کفارن, رن کے اوپر کیا ہے, رن میں تنوین ہے, ٹھیک ہے نا, اور تنوین یعنی دو زیر ہے, رو دو زیر رن, ٹھیک ہے. اب رن کا جو نون ہے اس کے بعد اپ کمنگ لیٹر از حمزہ. الف کے اوپر جب بھی کوئی سائن آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے, رائٹ. اب یہاں کیونکہ حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے, اظہار کر کے پڑھنا ہے, کفارن اثیم, کفارن اثیم. سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اسپیشلی وہ سسٹرز بتائیں گے کہ جو کہ ویری فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, جو بالکل نیو اسٹوڈینٹس ہیں وہ پلیز مجھے لکھ کر بتائیے, یعنی جنہوں نے پہلے تھوڑا بہت جو جانتے ہیں, جنہیں معلوم ہے الحمد للہ ان کو تو مشکل نہیں ہوگی, لیکن وہ سسٹرز کے آنسرز مجھے چاہیے جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہیں. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی, اگر نہیں آئی ہے تو آپ پلیز بالکل یہاں پہ لکھیے, ٹھیک ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیے, آیا نمبر 277 میں آ رہی ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, رائٹ. یہاں ہم کیا پڑھیں, تنوین ہے, تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر عین ہے, ٹھیک ہے. فا کے اوپر تنوین ہے, دو پیش ہے اور اس کے بعد لیٹر عین ہے, تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے, عین کیا تھا, حمزہ ہا عین ہا غین خوا, دیٹ مینس یہ حروف حلقی ہے, اور حروف کیونکہ تنوین کے پاس حروف حلقی آ گیا ہے تو یہاں مجھے کیا کرنا ہے, اظہار کر کے پڑھنا ہے. سسٹر 33 اے بی, آپ نے ٹو لکھا, آپ کو سمجھ نہیں آیا اس لیے ٹو لکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات, پلیز مجھے لکھ کر بتائیے. سسٹر 33 آپ لکھیے پلیز کہ اچھا سمجھ نہیں آیا, اوکے. اچھا پہلے تو آپ یوں کرتے ہیں, ہم ایک سیکنڈ, ہم تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر نون ساکن یا تنوین کا ساؤنڈ آتا ہے تو کچھ جگہوں پر ہم نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں اور کچھ جگہوں پر ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. جیسے آپ نے جب کبھی تلاوت سنی ہو, اگر آپ کو رولز کا نہیں بھی پتا ہے تو بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ, میں ابھی ایگزامپل اصل میں ڈھونڈ رہی ہوں یہاں پر, جی جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیے 278 آیا ہے, رائٹ. اس میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. سسٹر تھوڑا سا اور نیچے کیجیے پلیز, پیج اوپر چلا گیا تو میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں میں نے کیسے پڑھا ہے, ان کنتم, یعنی نون کو میں نے کنتم نہیں پڑھا بلکہ کنتم پڑھا, ان کنتم پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے نوٹس کیا کہ جہاں پہ نون ساکن آیا تو یہاں میں نے کچھ چھپا کے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. دین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں میں نے کیا کیا ہے, نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے تو اب میں نے یہاں فَإِن لَمْ نہیں پڑھا بلکہ کیا کیا, حمزہ کو لام میں مرج کر کے پڑھ دیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, ٹھیک. یہ نون ساکن کا ایک ڈفرنٹ طریقہ ہے پڑھنے کا. پھر اسی طرح یہاں دیکھیے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں بھی میں نے کیا کیا ہے, با کو میم میں مرج کر دیا, یعنی بِحَرْبٍ نہیں پڑھا بلکہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ پڑھا, ٹھیک ہے. اور اوپر 277 میں دیکھیے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں میں نے خَوْفٌ پڑھا یعنی نون کو پورا شو کیا, رائٹ. تو یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نون ساکن اور تنوین ہے ان کو ڈفرنٹ ڈفرنٹ وے میں پڑھا ہے میں نے نا, کہیں پہ میں پورا شو کر کے پڑھ رہی ہوں, فون کر دیتی ہوں, کہیں میں جو ہوں وہ فون ایسے مطلب تم نون کو چھپا کے پڑھ دیتی ہوں, کہیں میں مرچ کر کے پڑھ رہی ہوں, تو یہ کیا چیز ہے رائٹ؟ اس چیز کو ہم نون ساکن ہیں تنوین کے رول میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کون سے رولز ہیں، ان کو پڑھنے کے کیا طریقے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ابھی ہم پہلا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو کہ اظہار ہے، یعنی جہاں پر ہم نون کو فلی شو کر کے پڑھتے ہیں. اب تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو زیر دو پیش جو یا دو زبر ہے، اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں ایک ہڈن نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اگر ان کو آپ اسپیل کر کے لکھیں تو آپ کیسے لکھیں گے؟ نون ساکن ہوگا اور اس سے پہلے حمزہ پہ زبر آ جائے گی. بن کو اسپیل کر کے لکھیں گے تو با زبر با اور نون ساکن ہوگا. رائٹ، دیٹ مینس کہ تنوین کے اندر ایک ہڈن نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، جس کو کہ ہم پھر وہاں سے پڑھ رہے ہیں، یعنی اس لیے ہم اس میں سیم رولز کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اب یہاں پر تھا ولا خوف علیہم، خوف علیہم. تو یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے، تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر عین ہے. رائٹ، اب آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ رہا ہے تو وہاں پر آپ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے سسٹر 33، سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ اسٹل اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ 2 لکھ دیجئے پلیز. الحمدللہ، تبارک اللہ. فی کوئی ایسی سسٹر ہیں جنہیں نہیں سمجھ آئی ہو تو وہ 2 لکھیے، باقی 1 لکھ دیں جن کو سمجھ آ گیا. اور اسٹل کوئی ایسا ہے جسے نہیں سمجھ میں آیا تو وہ 2 لکھ دیں، ڈونٹ وری، کیونکہ آپ کا 2 جو ہے وہ کسی اور کو زیادہ اور اچھے سے بات سمجھ آ جائے. ہیں جی، الحمدللہ، چلیے اب کوئی 2 والا نہیں ہے، دیٹس گڈ. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب کیا کہا کہ تنوین کے بعد اب ہم سرچ کیا کریں گے؟ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد. ابھی مجھے اظہار کی نون ساکن کی کوئی اگزامپل نہیں دکھ رہی ہے، تو ورنہ میں آپ کو بتاتی، تنوین کی زیادہ دکھ رہی ہے، آگے کہیں آئے گی تو آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں کیا سمجھ میں آ گیا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائے گا تو وہاں پر ہم نون کا اظہار کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کا یا تنوین کا اظہار کر کے پڑھیں گے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. ٹھیک، از دیٹ کلیئر ٹو آل آف یو؟ آگے چلوں نیکسٹ رول پر. اچھا، اب جو ادغام، اس کے بعد جو سیکنڈ رول آتا ہے نا وہ ہے ادغام کا رول. ٹھیک ہے، ادغام کا میننگ ہوتا ہے مرجنگ. ٹھیک، اس رول کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیشنس چاہیے، تھوڑا سا کانسنٹریشن چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ سسٹرز جنہوں نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے ان کے لیے یہ چیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، پینک نہیں ہونا، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ان رولز کو جب ہم کریں گے، جب تک کہ آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم آگے نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے کلاس ایک پیج پہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ٹو مرج، کسی چیز کا دوسرے میں مدغم ہو جانا. ٹھیک ہے، اور ایسے مرجنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو لیٹرز آپس میں اس طرح سے مل جائیں کہ ایک حرف جو ہے وہ مشدد ہو جائے، یعنی وہ دوسرے لیٹر میں مرج ہو کر وہ اس کو مشدد لیٹر بنا دے. ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں ہوتا کیا ہے کہ جو فرسٹ لیٹر دوسرے لیٹر میں مرج ہوتا ہے اور دوسرے لیٹر کا مخرج استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جو سیکنڈ لیٹر میں مرجنگ ہوئی ہوتی ہے نا، مخرج اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ادغام جو ہے وہ اصل میں ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غنہ کے اعتبار سے اور ایک ہوتا ہے اتمام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ادغام غنہ کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ادغام بغنہ، ادغام بغیر غنہ. ٹھیک ہے، ادغام ود غنہ، ادغام وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہے، غنہ کیا ہے؟ نیزلائزیشن، ان میم، رائٹ، یہ چیز غنہ ہے، ان میم، یہ والا جو ساؤنڈ ہے یہ غنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرجنگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک کو آپ کہیں گے غنہ کے اعتبار سے اور ایک ہوتا ہے اتمام کے اعتبار سے. اتمام مینز اس کی کمپلیشن کے اعتبار سے کہ غنہ کون سی ٹائپ, غنہ جو کر بھی رہے ہیں یا غنہ نہیں کر رہے ہیں, اب اس میں کیا ٹائپ یوز ہو رہی ہے, وہ کامل ہے, کمپلیٹ مرجنگ ہے یا انکمپلیٹ مرجنگ ہے, یہ چیز ہم پھر سیکنڈ کیٹیگری میں دیکھتے ہیں. پہلے آپ سب سے پہلے کیا لکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی لیٹر آ جائے, ٹھیک ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. یرملون کا مطلب یا رو میم لام واو نون, ٹھیک ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی لیٹر آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا کہ ادغام کی جو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ غنہ کے اعتبار سے جو کرتے ہیں وہ ٹو ٹائپس کا ہے, ادغام بغنہ, ادغام بغیر غنہ, ٹھیک ہے. ادغام بغنہ کیا ہوتا ہے, جو کہ نیزل ساؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے, کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی وہ جو یرملون میں سے یمنو لیٹرز آ جائیں, یا میم نون واؤ یا یو مین کہہ لیں, یو مین یا واؤ میم نون جیسے آپ کو یاد ہو جائے, تو یہ فور لیٹرز آ جاتے ہیں تو وہاں پر مرجنگ ود غنہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ جاتے ہیں تو پھر وہ جو مرجنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے, ود آؤٹ غنہ ہوتی ہے, مرجنگ ہو جاتی ہے لیکن پھر اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو ایگزامپل دکھ رہی ہے آئی نمبر 277 میں, دیکھیے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر لام ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے مجھے کیونکہ لام یرملون میں سے ہے تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ اوکے اگر نون ساکن کے بعد مجھے لام دکھ رہا ہے دیٹ مینس مجھے یہاں پہ مرجنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. مرجنگ کی کون سی ٹائپ ہوگی, ود غنہ ہوگی یا ود آؤٹ غنہ, تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سکس لیٹرز میں سے فور پہ ود غنہ ہوتی ہے, یومن اگر ہو یا واؤ مین نون, پر یہ تو لام ہے تو اس لیے یہاں پر ود آؤٹ غنہ مرجنگ ہوگی, ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, آگے آئیے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, پھر یہاں کیا ہے, با کے نیچے تنوین ہے, تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از میم, ٹھیک. اب میم کس میں سے ہے, یومن میں سے ہے یا یمنو میں سے ہے, رائٹ. تو یہ کیا ہو گیا کہ تنوین کے بعد اگر اپ کمنگ لیٹر میم ہے تو یہ تو مجھے یرملون میں سے ہے تو دیٹس مینس سمجھ آ گیا کہ ایمرجنگ ہو رہی ہے, اور یہاں پر ہمیں شد دیکھ کر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمرجنگ ہو رہی ہے, اور یہ کون سی مرجنگ ہے, ود غنہ ہے, بحرب من اللہ ورسولہ. سمجھ میں آ گئی آپ سب کو بات, چلیے ون ٹائپ کیجئے جس کو یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ مرجنگ ود غنہ اینڈ ود آؤٹ غنہ کیا ہے. اور جس کو نہیں آئی وہ ٹو لکھ دیں, پھر میں دوبارہ بتاؤں گی, ڈونٹ وری. ٹو کی تعداد بڑھ گئی ہے نا, تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. جو ویری ہم کو لکھنا ہی نہیں آ رہا, کیا لکھنا نہیں آ رہا سسٹر ارم چودھری, کیا لکھنا نہیں آ رہا آپ کو بتائیے, ادغام لکھنا نہیں آ رہا, اچھا ادغام لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں, اچھا کوئی میری ہیلپ کرے گا یہاں پہ, ٹائپ کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی تاکہ تھوڑا فاسٹ ہو جائے, کیونکہ میں جب لکھ رہی ہوتی ہوں تو میری اسپیچ سلو ہو جاتی ہے. کوئی والنٹیئر کر رہے ہیں یہاں پہ اردو میں ٹائپ کر دیں. جی ادغام آ گیا, رائٹ, بالکل. اچھا بہت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, اوکے ڈونٹ وری. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں, ابھی آپ کو جتنا سمجھ آیا ہے نا اتنا نوٹ کیجئے اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کے نوٹس بھیج دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے نوٹس آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو میں فارورڈ کروں, آپ کے گروپ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ بس اس کو اتنا سمجھ لیجئے جتنا میں نے سمجھایا وہ کیا ہے ادغام. یا دیکھیے سسٹر فرحانہ نے لکھ دیا, جزاک اللہ خیرہ, اردو میں بھی آپ کے پاس لکھا ہوا آ گیا. ہم ابھی کس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں؟ ادغام کو پڑھ رہے ہیں. ادغام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ٹو مرج. ٹھیک ہے, کسی لیٹر کا دوسرے لیٹر میں مل جانا. ٹھیک ہے, اور کیسے ملنا؟ کہ اس میں سے ایک لیٹر کے جو دوسرا, یعنی کہ ایک لیٹر دوسرے لیٹر میں مرج ہو, اس لیٹر کے اوپر شد آ جائے اور جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کا مخرج یوز ہو. یہ اصل میں مرجنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن اینڈ تنوین کے بعد اگر یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی لیٹر آ جائے, یعنی یہ جو یرملون ہے نا اصل میں یہ سکس لیٹرز اگر آ جائیں, جیسے ابھی ہم نے کہا تھا نا حلقی لیٹرز آ جائیں حمزہ ہا عین ہا غین خوا, اسی طرح سکس لیٹرز یا را میم لام واو نون آ جائے. اب یرملون اصل میں کیا ہے, ان کا مجموعہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ لیٹرز یاد رہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک ورڈ بنا دیا گیا یرملون. تو آپ کو کیا سمجھ میں آ گیا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون ہوگا تو وہاں پر مرجنگ ہوگی, ادغام ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا ادغام جو ہے وہ ٹو ٹائپس کا ہوگا, یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون ہو, یعنی وہ سکس لیٹر پہ تو صرف ادغام ہو رہا ہے نا, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ چاہے ادغام ہوگا, لیکن ادغام ٹو ٹائپس کا ہے, ادغام ود غنا, ادغام وداؤٹ غنا. ٹھیک ہے, تو ود غنا میں کیا آتا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم نون واو آ جائے, یعنی یرملون میں سے یہ فور لیٹرز آ جائیں یا میم نون واو, تو وہاں پر ادغام ود غنا ہوگا. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا, مرجنگ ہوگی, لیکن وداؤٹ غنا ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے فعلم, اب میں اس کو فعلم نہیں پڑھوں گی, فعلم حمزہ کو لام میں مرج کروں گی لیکن وہاں غنا نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ جو بھی پیچھے اگزامپل تھی بحر بن من اللہ, یہاں کیا کر رہی ہوں میں, تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر میم ہے. ٹھیک ہے, اور میم سے کیا ہو رہا ہے, یہاں مرجنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ کون سی مرجنگ ہو رہی ہے, یہ غنا والی مرجنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بحر بن, اب یہاں پہ میں بن کر کے پڑھ رہی ہوں, نیزلائزیشن کر رہی ہوں, ناک میں آواز لے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات اب آپ کو آپ کے سمجھنے کی ہے. اور آپ کو یہ بات سب سے اچھی کب سمجھ میں آئے گی, جب آپ اس کی ایگزامپلس خود ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, اس پورے ویک میں کوشش کیجئے کہ اظہار کی ایگزامپلس ڈھونڈیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ رہے ہیں تو وہ نون کے ساؤنڈ کو شو کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, نمبر ٹو بات کیا کرنی ہے, اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کو ڈھونڈنا ہے, اور اس میں سے پہلے آپ نے دیکھا ہے یمنو کو کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم نون واؤ ہے تو وہ ادغام ود مرجنگ ہے, اور اگر لام اور را ہے تو ود آؤٹ مرجنگ ہے. ٹھیک ہے, از دیٹ کلیئر ٹو آل آف یو, اب سمجھ آیا ہے؟ اگر نہیں بھی آیا ہے تو ڈونٹ وری, میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے نوٹس بھی بھجوا دوں. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ جب اس کو یعنی کہ اس کی پریکٹس کریں گے, اسے ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے, جو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے, اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے اور پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. رائٹ, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آسان کہتے ہیں وہ آسان ہے نا, شروع میں تھوڑی سی ڈفیکلٹ ہوگا لیکن بائی دا ٹائم وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو کسی نے ہمت نہیں ہارنی ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیے. اور اس بات پہ یقین رکھیے کہ جو ہم اس راستے میں محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ٹوٹا پھوٹا پڑھ رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ باقی لوگوں کو تو بڑی جلدی سے بات سمجھ میں آ گئی, مجھے نہیں آئی, تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اچھا اگر مجھے نہیں آئی ہے تو میرے لیے تو دوہرا اجر ہے. یاد ہے ہم نے ویری فرسٹ ڈے جب اسٹارٹ کیا تھا اپنا تجوید کا سیشن, تو یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو کہ قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کل فرشتوں کی صف میں ہوں گے, لیکن مقرب فرشتوں کی صف میں ہوں گے, لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کے لیے دو راجر ہے, سبحان اللہ و بحمدی. تو زیادہ جو دونوں ہی صورتوں میں ون ون سچویشن ہے نا, تو گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, اور ہمت کرنی ہے, محنت کرنی ہے. انشاءاللہ بہت ایزی ٹاپک ہے, تھوڑے دن کے بعد آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ واو یہ میں مجھے سمجھ میں آ گیا اور یہ کتنی آسان سی بات تھی, واہ ہو رائٹ. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا, انشاءاللہ یہاں رکیں گے باذن اللہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کو تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کریں گے, ڈھونڈیں گے, تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے تو انشاءاللہ فائنلی قریب کا سیشن ہے تو اس کو کرتے ہیں دعاؤں کا. الحمدللہ اپنے لیے بہت بہت دعائیں ساتھ ساتھ مانگنی بھی ہیں, اور قرآن کے لیے بھی نا, اپنی تجوید کے لیے جو چیز مشکل لگے, بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا سا راستہ دکھایا ہوا ہے نا دعاؤں کا, تو انشاءاللہ دعائیں کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے ریڈی ہو جائیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیے اگلی دعا کو دیکھتے ہیں.
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
چلیے لفظی ترجمہ لکھتے. فاطر السماوات والارض, اس کو اکٹھا ہی لکھیں گے, آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والے, انت تو, ولی میرا دوست ہے, فی الدنیا دنیا میں, والآخرہ اور آخرت میں, توفنی فوت کرنا مجھ کو, مسلمن اسلام کی حالت میں, والحقنی اور ملا دے مجھ کو, بالصالحین صالحین سے. ایک سٹریچ میں دیکھیں گے. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے, تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے, مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور صالحین سے ملا دے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے جو سورۃ یوسف کے اندر ہمیں ملتی ہے, آیت نمبر 101 کا حصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے. اللہ نے ان کو وہ کچھ بھی دیا جو عام لوگوں کو نہیں دیا, جس کا تذکرہ اسی دعا کے آغاز میں بھی یہ کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث, کہ اللہ بے شک تو نے مجھے بادشاہی میں سے دیا اور مجھے خوابوں کی تعبیر بتائی. یعنی ایک بچہ بچپن میں ماں کی محبت سے تو محروم تھا ہی, باپ کی محبت سے بھی محروم کر دیا گیا, اور غیروں کے نہیں اپنوں کے حسد کا شکار ہوا اور بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پہنچ گیا. کل تک وہ بچہ جو باپ کی آنکھوں کا تارا تھا, اللہ نے ان کو ایک خوبصورت خواب بھی دکھایا ہوا تھا, لیکن آج وہی بچہ کنویں کی گہرائیوں میں گرا دیا گیا. ایسے وقت عموماً انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں شکوے اور مایوسیوں کی صورت میں, لیکن وہ لوگ جو اچھے دنوں کی طرح خراب دنوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک تحفہ سمجھیں, وہ مایوس نہیں ہوتے. حضرت یوسف بھی انہی لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے نکال کے عزیز مصر, جو مصر کا وزیر خزانہ تھا, اس کے گھر میں پہنچا دیا. اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے, جو اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں نا. ادھر باپ کی محبت سے جدا ہوئے, ادھر عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھو اس کو بیٹا بنا کے رکھنا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ اللہ کے وعدے ہیں. دنیا میں بھی وہی رشتے مل جاتے ہیں جو چھٹتے ہیں. پھر وہاں سے کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہی چیز جو ان کے لیے ایک نعمت ہو سکتی تھی, وہی آزمائش کا ذریعہ بن گئی, اور وہ ان کا حسن تھا. اور یہاں ایک جملہ نوٹ کر لیجئے کہ جو نعمت ہمیں ملتی ہے نا, اسی پہ آزمائش آتی ہے. اگر آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے تو حسن آزمائش ہے کہ آپ اس کو اظہار کتنا کرتے ہیں اور جائز اور ناجائز جگہوں پہ کتنا کھولتے ہیں. کسی کو اگر پتلی کمر مل گئی ہے, جسم اچھا ہے, تو یہ فگر اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اب اس کو کیسے لہرا لہرا کے دوسروں کو دکھاتے ہیں. علم ملتا ہے نا تو علم بھی آزمائش ہے, ہر چیز آزمائش ہے. بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام انہی میں سے تھے. ایک عورت نہیں, کئی عورتوں نے ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا چاہا جو نفس کی خواہش پہ مبنی ہوتا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نہیں 10 سے زیادہ عذر موجود تھے اس دعوت کو قبول کرنے کے. لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے, وہ ایسی دعوتوں میں پھر یہ کہہ کے ملوث نہیں ہو جاتے کہ کیا کریں, اب ماحول ہی ایسا ہے, سارا معاشرہ ہی ایسا ہے, نفس پہ صبر نہیں ہو سکتا, پردیس میں ہیں, غیر میں ہیں, کون دیکھے گا کیا ہوتا ہے, خیر ہے توبہ کر لیں گے. نہیں, انہوں نے کہا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے, مجھے یہ آزادی نہیں پسند جس میں چاروں طرف نفس کی ترغیبات ہوں, تو مجھے قید میں کر دے تاکہ میں وہاں تجھے تو یاد کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے ایک لمبا عرصہ قید میں رکھا, وہی نبوت ملی. لیکن اعلی اخلاق اور اعلی کردار کوئی پہاڑ کے نیچے بھی چھپا دیا جائے اس کا کردار, تو وہ بھی اللہ کھول کے رکھتا ہے. جیل میں ہی اپنے تقوی اور اپنے محسن ہونے کی وجہ سے معروف ہوئے, اور بالآخر ایسے حالات بنے کہ پھر وہ اس جیل سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ بن گئے. کیسے عروج و زوال ہے نا ان کی زندگی کے. اب وہی بچہ جو کل تک کنویں میں تھا آج مصر کے خزانوں کا مالک بن گیا. یقین آتا ہے آپ کو؟ آنا چاہیے. صبر اور تقویٰ کو دل کی خوشی بنا لیں, پھر دیکھیے یہ وعدے پورے ہوں گے. ایسا ہی شخص جس کو اللہ نے دنیا کی پھر تمام نعمتیں دیں, سب گھر والے بھی آ گئے, لیکن ایمان والا ان ساری چیزوں کو پانے کے بعد ایک ہی چیز کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ دنیا تو اچھی کر دی, اب موت اچھی دینا. ایسے وقت میں جب موت کی تمنا نہیں بلکہ اچھی موت کی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض, دیکھیے گا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, کیونکہ ان کی زندگی میں بھی عروج اور زوال تھے نا, کہیں آسمان کی رفتیں تھیں اور کہیں زمین کی پستیاں تھیں. اسی صفت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تو عروج اور زوال کا مالک ہے, انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. دعا کرنے میں پہلے تعلق تو بناؤ, پھر بات کرو. یہ کیا ہوا کہ یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو, رابطہ ہی نہیں جڑا ہوا, تار ہی کٹے ہوئے اللہ سے, تو دعائیں کیسے اوپر جائیں, کیسے اللہ دعائیں قبول کرے اگر اس کے ساتھ ہمارے تار ہی ٹوٹے ہوئے. حضرت یوسف تار جوڑ رہے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں, توفنی مسلمن, زندگی تو اسلام پہ گزار چکا لیکن موت اسلام پہ دینا, یہ وہی چیز ہے. بنا لا تو زخلو بنا باد اس حدیتنا, ایک سچا ایمان والا اس کو اس کی تڑپ کم ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں نیکی کتنی کروں, لیکن اس چیز کی تڑپ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا, آخر میں میں کیا کام کر رہا ہوں گا. کہا موت اسلام پہ دینا, کیونکہ موت کی سختیاں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے وقتوں میں بھی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں. مسلمان مرنا اور والحقنی بالصالحین, صالحین کا ساتھ دینا, نیکوں کا ساتھ دینا, میری قبر نیک لوگوں کے ساتھ بنے, میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو, مجھے جنت میں نیکوں کا ساتھ دے. حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کے خود بخود نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. اس لیے ایسی صحبت کی تمنا کرنی چاہیے. دل کا تزکیہ کرنا ہے تو اس کے لیے انسان کو کس چیز کی طلب ہے, ہماری دعاؤں میں یہ دعا کس طرح شامل ہونی چاہیے, اپنی زندگی کے عروج اور زوال کو سامنے رکھ کے تصور میں لائیں پچھلے 20, 25, 50 جو آپ کی عمر ہے اس میں گزرے ہوئے سارے حالات, اور کہیے کہ فاطر السماوات والارض, اے اللہ تو نے میری زندگی میں اچھے دن بھی مجھے دکھائے اور برے بھی دکھائے, لیکن میرا ایمان ہے کیا کہ انت ولی جی فی الدنیا, کہ تیرا یہ معاملہ میرے ساتھ دوستی کا ہی تھا, ناراض ہو کے نہیں تو نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، تو نے تو محبت میں مجھے آزمائش میں ڈالا تھا، اس لیے والآخرہ، اب تو آخرت میں بھی میرا دوست بن جا، مجھے وہ کام کرنے والا بنا کہ میں تیری محبتوں کو پانے کا مستحق بنوں. توفنی مسلمن، اے اللہ آج تو جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو ہی رہی ہیں، لیکن مجھے موت اسلام کی حالت میں دینا. مجھے غم صرف یہ ہے کہ موت کا جو گھونٹ میرے گلے میں اترے وہ اسلام کی حالت میں اترے. ہر ایک یہ تمنا دل میں رکھے کہ موت کے وقت اسلام نصیب ہو. عموماً لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اس دعا کو تو مانگیے، لیکن صرف دعاؤں سے اسلام والی یا کلمے والی موت نہیں آئے گی. یہ کب آتی ہے؟ جب زندگی اسلام والی ہو تو موت ایمان پہ آتی ہے. امام ابن قیم ہے یا ابن تیمیہ، ان کی بڑی پیاری انٹرپریٹیشن لگتی ہے، کہتے ہیں کہ ایمان والے کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ کی محبت سے رچا بسا ہوتا ہے، اور اتنے میں ملک الموت کو دیکھ کر دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے خوف کے وقت انسان سچ بولتا ہے نا، آپ چور کو یا ڈاکو کو دیکھیں تو خود بہت ہاتھ اوپر ہو جاتے ہیں اور چابیاں اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں رکھی ہیں چیزیں، وہاں رکھی ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لے لے میری جان چھوڑ دے. اسی طرح ایمان والے کے دل میں کلمہ ہوتا ہے، عمل میں ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے پھر زبان بے موت کی صورت میں آتا ہے. ورنہ تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت لوگ اپنی عید کو سننے کی تمنا کرتے ہوئے بھی پائے گے. تو جیسی زندگی ہوگی موت بھی ویسی ہوگی. اور آخری حصہ آپ کی سوچ سے مانگیں گی کہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میری کمپنی بدل دے، میری صحبت بدل دے. اس وقت آپ اس روم میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب آپ دین کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اس وقت آپ کے دل کی جو کیفیت ہے، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کیفیت سے بہت مختلف ہوگی. تو ہم سب ایٹ موسٹ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں نیکوں کا ساتھ لیں، تاکہ پھر ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ اٹھائے. ایک بار پھر سنیے اور اب اپنے لیے مانگیے گا.
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
آمین. چلیے اگلی دعا پہ جاتے ہیں.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.
چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کو، و اور من ذریتی، میری اولاد کو بھی. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول فرما دعا، میری دعا. یہ لفظ دعا کے حمزہ کے نیچے جو زیر ہے نا، اس کا ترجمہ ہے میری. یہ اصل میں چھوٹی یا تھی، اصل میں یہ لفظ کہ دعا ای. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولی والدیا، اور میرے والدین کو، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو، یوم، جس دن، یقوم الحساب، قائم ہوگا حساب. ایک سٹریچ میں دیکھیں گے اس کا ترجمہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور سب مومنوں کو معاف کر دینا جس دن کے حساب کتاب ہوگا. بڑی خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جس میں اولاد اور ماں باپ دونوں کو ایک ساتھ یاد رکھا گیا. بہت تھوڑی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے ماں باپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو یاد رکھے. اور یہ دعا مانگی کس وقت؟ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک بنجر اور غیر آباد جگہ پہ چھوڑا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے زمزم کے کنویں کی طرح بہت ہی زیادہ فضل اور رحمت کا سبب بنا. ایسے وقت میں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گھر قائم کر لیا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ کروایا جس کی خواہش کوئی بھی انسان کر سکے، کہ اللہ میری ذات سے کسی غیر آباد جگہ پہ آبادی ہو جائے. کون سی آبادی؟ اسلام. میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بنجر علاقوں میں چنا کہ وہاں انسان ہی نہیں، اور وہاں پہ بات شروع ہوئی. آج پھر انسانیت اسی دور میں آ گئی کہ آبادیاں تو بہت ہیں، انسان تو بہت ہیں، لیکن اللہ کا کام نہیں ہے. ہم بھی صدقے کے دل سے اس دعا کو مانگتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ ہماری ذات سے زمین کے ان خطوں میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے جہاں پہ بھی اس نام کو لینے والے تھوڑے ہیں یا نہیں ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ نمازوں کے قائم کرنے کی بات ہے. کس کو کہا؟ اے اللہ میری اولاد کو نمازی کر دے. نہیں، پہلے کیا کہا؟ اجعلنی، مجھے بنا دے، پھر اولاد کو. یہی ہے وہ راز جو آج کے اکثر ماں باپ کو سمجھ نہیں آتا. جو یہ دل میں خواہش تو رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو نمازی بننا پڑے گا. ہم نماز پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کو پڑھوا دے تو وہ پڑھیں گے، اور نہیں تو ہم نے تو ان کا حق ادا نہیں کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بخشش کی دعا جب کی تو پہلے والدین کی بات، اپنی بات کی، پھر والدین اور مومنین کی بات کی. دونوں میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ میں، میری ذات. یہی ہے ترتیب اسلام کی. کوئی عمل کرو تو پہلے اپنی ذات کو دیکھو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر دوسروں کو بچاؤ. کو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے خود بچیں گے تو تبھی بچائیں گے. اور یہ جملہ میں ہمیشہ اس وقت سوچتی ہوں جب مجھے اللہ تعالیٰ یاد دلا دے کہ جب جہاز میں بیٹھتے ہی وہ لوگ انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ کریے گا، وہ کریے گا، پھر ایک اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کے سامنے آکسیجن ماسک گر جائے گا، پھر اس کو یوں ہولڈ کریں. لیکن ساتھ ہی پھر بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچے ہیں یا کوئی دوسرا پرسن ہے، ہینڈی کیپ یا کوئی، تو کسی کو اسسٹ کرنے سے پہلے آپ اپنا ماسک لگا لیں. یہ جملہ جب میں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں کو انفسکم واہلیکم نارا، کہیں ایسا نہ کہ دوسرے کو ماسک دیتے دیتے تمہاری اپنی آکسیجن بند ہو جائے اور تم دم توڑ دو. یہی ہے وہ ترتیب جو انشاءاللہ اولادوں کو دین کی طرف لائے گی. ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کریں، وہ آپ کرنا شروع کر دیں، کہنا بھی نہیں پڑے گا. اس لیے کہ عمل کا ایک اونس واز اور تقریر کے ہزاروں ٹن پہ بھاری ہوتا ہے. اور ماں باپ کے لیے دعا ہے اور بچوں کے لیے کوشش ہے. اس دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے عمل کی فکر ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کی. ہم اسے الٹ کریں گے نا کہ ماں باپ کو کہیں کہ تم ہماری نصیحتیں سن سن کے عمل کرو، مشکل ہوگا. اور بچوں کو ہم نے دعاؤں پہ ڈال دی، ہم نے دونوں اپوزٹ کر دی. بچوں کے لیے ہم صرف دعائیں مانگتے ہیں اور بڑوں پہ صرف تنقید کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا ہی نہیں، آپ ایسی تھی تو آپ نے مجھے ایسا کر دیا. نہیں, اولاد کے لیے کوشش کیجئے اور ماں باپ کے لیے دعا مانگے. اس شعور کے ساتھ اب ایک بار پھر سنیے اور ہر ایک اپنے اپنی جگہ اپنوں کو یاد کر لے.
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
آمين. چلیے اگلی دعا پہ جاتے ہیں.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
چلیے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں. ربی, اے میرے رب, ارحمهما, رحم فرما ان دونوں پر, کما, جیسے کہ, رب بیانی, انہوں نے پالا مجھے, صغیرہ, جب میں چھوٹا تھا. ایک سٹریچ میں کیسے ہوگا کہ رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ. اے میرے رب, میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ایک عجیب رشتہ ہے. دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. پہلے ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ابھی بچے دنیا میں نہیں آئے ہوتے اور کرنی چاہیے. اور پھر بعد میں بچے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ ماں باپ دنیا سے چلے جا چکے ہوتے ہیں. خوبصورت دعا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی. اس دعا کی تاثیر کیا ہے کہ زندگی بھر تو انسان ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگے ہی, لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے خیر کرنا چاہے تو یہی دعا مانگے. حتیٰ کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں تو انسان اپنی اتنی زیادہ خواہشات اور اتنی زیادہ مستیوں میں ہوتا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, پھر جب اللہ کی کتاب سے تعلق جڑتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ کاش ماں باپ ہوتے تو ہم ان کی خدمت سے, یا اگر ان کو ستایا ہوتا ہے تو دل میلا ہوتا ہے, گلٹ پیدا ہوتا ہے. نیک اولاد ہمیشہ ایسی محسوس کرتی ہے. اب کیا کریں, یہی دعا پڑھیں. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی, ماں یا باپ میں سے کوئی میرے سے ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, کیا کروں؟ تو کہا تم ان کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بڑی پیاری دعا ہے. حق تو نہیں دے سکتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالی کی نگاہوں میں کیسا ہوں, میرا کیا مقام ہے, تو اس کا اندازہ لگا لے کہ میری نگاہوں میں میرے ماں باپ کا کیا مقام ہے. اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بہت ملتا جلتا ہے بندے اور رب کے تعلق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی مثال دی کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کم از کم اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں. ہم ان سے اگر دور ہیں اور وہ بیمار ہیں تو ان کی صحت کی دعا تو کریں. دکھ اور افسوس کی بات کیا ہے کہ ہماری مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال ہی نہیں آتا. نہیں, بہترین دعا ہے. حتیٰ کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ مانگے نا تو یہی کہہ کے مانگے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیسے؟ کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آئے گی تو میری ماں کو تکلیف ہوگی, میرے باپ کو دکھ ہوگا, اللہ میرا یہ دکھ میرے ماں باپ کو نہ دکھانا. آپ کو اپنے لیے کوئی چیز چاہیے, آپ کو اللہ نے نہیں دی, ایک یہ آپ کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے, اور ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو میری یہ خوشی دکھا. فرق ہے نا, آپ نے مانگا اپنے لیے اور ماں باپ کا حق بھی دیا. یقین کریں صرف یہ دعا آپ مانگ لینا آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے مانگ سکتے ہیں. کیا سوچ کے کہ اللہ بھائی بہنوں کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا غم ماں باپ کو ہے نا, تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر آپ دنیا آخرت ہر نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور اللہ تعالیٰ نے لفظ کتنے خوبصورت استعمال کیے نا کہ ان دونوں پہ رحم کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پہ بھی رحمتیں فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, اور جو دنیا میں ہے ان کی دنیا کو آسان کرے, ان کی بیماریوں کو دور فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کے ہم ان کی قدر کریں. اور ماں باپ کا سلسلہ صرف اپنے ماں باپ تک نہیں رہتا, یہ اوپر کئی نسلوں تک جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے اپنے نانا اور نانی میں سے کسی کو یا دونوں کو نہ دیکھا ہو, دادا اور دادی کو نہ دیکھا ہو, لیکن کم از کم ان کے لیے دعا تو کر دیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ ہمیں اپنی نسلوں کو بھی اس تعلق سے جوڑنا ہے. اب جس تیزی سے ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں, سامنے موجود ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا محال ہے. کہاں فوت ہوئے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے دعا کی جائے, تو بچوں کو یہ شعور دیں. جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے یا ان کے لیے دعا کریں گے تو لامحالہ طور پر آپ کے بچے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنا دے. ایک دفعہ شعور سے سنیے, اور اس وقت ہمارے ماں باپ اور ہر طرح کے ماں باپ, تین طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں عموماً, اپنے ماں باپ, شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسر اور استاد, ان تینوں کو تصور میں رکھ کے مانگیں, اور تین دفعہ کم از کم اس دعا کو مانگا کریں, تینوں کی نیت الگ الگ کر کے. کیا چار لفظ ہیں, شاید ہماری کمیاں کو تاہی اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے پوری کر دے.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. بہت ہی خوبصورت دعائیں تھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ آخری دو دعا تو ضرور سب کو ہی آتی ہوگی, اور اب اس کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے, رب ارحمہما کما ربی یعنی صغیرہ. اس دعا کو اسپیشلی اپنی نماز میں ضرور ہمیشہ رکھیں, کیونکہ ہم ماں باپ کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اور اس سے پہلے والی دعا, جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پانچ وقت نمازی بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو ان کے لیے بھی یہ دعا ضرور کرنی ہے. مغفرت کی دعا والدین کے لیے, تمام مومنین کے لیے. تو اتنی خوبصورت دعائیں تھیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا تھی اس نے تو صحیح طور پہ ہمیں اس چیز شکر کے معنوں میں, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں پہنچا دیتا ہے. ہم اسے کسی کو اسی طریقے سے نہیں پتا کہ ہر مشکل میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے پھر خیر بھی رکھ دی ہوتی ہے. جتنی بڑی مشکل جتنی بڑی آزمائش, اور اس کے بعد اتنی ہی بڑی خیر ہوتی ہے. تو اس یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو یاد کیجیے گا. آج میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اگر کل ٹائم ہوا تو آپ سے دعائیں سنوں گی, لیکن آج ہماری کلاس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی تو نیکسٹ ٹیوزڈے ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں کو, ساری دعائیں جو یاد کی ہیں ان کو ساتھ ساتھ ریوائز کریں, کہ دعاؤں کو حفظ کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو بار بار ریوائز کیا جائے, ورنہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی نماز کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہا کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نہیں بولیں گے. تو آج کی کلاس کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, واسن جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.